نمائیں کا نام قرار دیا ہے. سید الشہداء علیہ السلام نے قیام مکہ کے اثنا میں جن شخصیات سے ملاقاتیں کیں ان میں سے ایک معروف شخصیت اس زمانے کی اور تاریخ اسلام کی جناب عبداللہ ابن عباس ہیں. سید الشہداء علیہ السلام کے رشتے میں چچا زاد بنتے ہیں بلکہ ایک لحاظ سے چچا بنتے ہیں. عباس ابن عبد المطلب کی اولاد ہیں. عباس امیر المومنین کے چچا ہیں اور رسول اللہ کے. جناب ابو طالب کے بھائی ہیں عباس, اور حضرت عبداللہ والد ارجمند رسول اللہ کے بھائی ہیں, ان کے بیٹے عبداللہ ابن عباس ہیں. قیام مکہ میں سید الشہداء علیہ السلام نے جن شخصیات سے ملاقاتیں کیں اور انہیں اپنے قیام و خروج کا مقصد بتایا اور انہیں دعوت دی اور ان کی جانب سے اٹھائے گئے سوالات کا جواب دیا, ان میں سے ایک جناب عبداللہ ابن عباس ہیں. عبداللہ ابن عباس چند مقامات پر سید الشہداء علیہ السلام سے مکہ میں ملاقات کی. ایک ورود کے وقت, جس کی طرف اشارہ ہوا ہے کہ جب سید الشہداء علیہ السلام مکہ میں تشریف فرما ہوئے, جبل کعبہ پہ خیام ناصب کیے اور اپنی کاروان کو وہاں ٹھہرایا, جناب عبداللہ ابن عباس وہاں موجود تھے اور سید الشہداء علیہ السلام کو اپنے آبائی گھر میں, جو نسبتاً بڑا تھا مکہ کے اندر, وہاں پر لے گئے. اور اس کے بعد سید الشہداء علیہ السلام نے خروج مکہ تک اسی گھر کے اندر قیام فرمایا. سید الشہداء علیہ السلام نے چند ماہ قیام کیا مکہ کے اندر, اور اپنے خروج کے مکی مرحلہ میں مکہ میں موجود مقامی افراد اور باہر سے زیارت حرم الہی کو کے لیے شرف یاب ہونے والے افراد سے ملاقاتیں کی. دیگر شہروں میں اپنے نمائندے روانہ فرمائے, خطوط ارسال فرمائے اور تمام امت کو اپنا پیغام بھیجا. چونکہ مکہ کعبہ کی وجہ سے مرکز امت اسلامی ہے, اور اس مرکز امت اسلامی میں امت بھی اجتماع کرتی ہے حج کے ایام میں, اور یہاں سے پیغام پوری دنیا میں منتشر ہو سکتا ہے. جس طرح اسلام کا آغاز بھی مکہ سے ہوا, ظہور کی روایات میں ہے کہ ظہور بھی حضرت کا امام عصر اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا مکہ سے ہوگا. چونکہ مرکز اسلام و مرکز دین و مرکز امت اسلامی ہے, ہر جن مکہ کے اوپر حاکمیت و مکہ کے اوپر تسلط تاریخ میں مختلف ادوار میں نشیب و فراز کا شکار رہا ہے, اور اکثر مکہ کے اوپر حاکم طبقہ ناموزوں رہا ہے جیسے آج کل ہے. تاریخ میں کبھی بنو امیہ کے اختیار میں ہوا مکہ, کبھی بنو عباس, اور اس طرح جو بھی مسلمانوں پر حکومت کا خواہاں ہوتا اس کی نگاہیں مکہ کے اوپر ضرور ہوتی کہ مرکز اس کے تسلط میں آ جائے اور یہاں سے پوری دنیا پر, دنیا اسلام پر اپنی حکومت و حاکمیت قائم کر سکتا ہے. سید الشہداء علیہ السلام نے بھی مکہ کو انتخاب کیا اور 3 شعبان المعظم سے لے کر 8 ذی الحجہ تک حضرت نے یہاں پر قیام فرمایا. بعض اس زمانے کی شخصیات جنہیں خواص کہا جا سکتا ہے یہ بھی وہاں پر موجود تھے. ان خواص میں بہت نمایاں شخصیات ایک جناب عبداللہ ابن عباس ہیں, دوسرے خلیفہ دوم کے فرزند عبداللہ ابن عمر ہیں, اور تیسرے زبیر ابن عوام کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر ہیں. اور یہ تینوں آپس میں ایک دوستانہ تعلق بھی رکھتے تھے, رشتہ دوستی کا بھی آپس میں تھا علاوہ خاندانی قرابت کے. سید الشہداء علیہ السلام کے ساتھ تینوں ہی ملتے اور اظہار کرتے آ کر. عبداللہ ابن عباس تیسری دفعہ جب سید الشہداء علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے, آ کر امام علیہ السلام سے استفسار کیا, پوچھا, وضاحت چاہی کہ اب آپ کیا کرنے والے ہیں. چونکہ انہوں نے مکہ میں بعض لوگوں سے سنا تھا, یہ بات سنی کہ امام مکہ کو چھوڑنے والے ہیں, ترک کرنے والے ہیں حج کے ایام میں. جن ایام کا انتظار تھا وہ ایام آ پہنچے ہیں اور حج کا پہلا دن ہے 8 ذی الحجہ, جس میں مکہ خالی ہو جاتا ہے اور حجاج کرام مکہ سے احرام باندھ کر منا کی طرف روانہ ہوتے ہیں, اور پھر منا سے عرفات, 9 ذی الحجہ کو عرفات میں پہلا عمل حج کا انجام دیتے ہیں, وقوف عرفہ. سید الشہداء علیہ السلام نے ارادہ کیا مکہ چھوڑنے کا, اور 2 دن قبل جناب عبداللہ ابن عباس تک یہ اطلاع پہنچی, وہ حاضر ہوئے خدمت امام میں اور سوال کیا کہ اب اگلا ارادہ کیا ہے, کیا فیصلہ کیا آپ نے. وکان الروایت میں متن سے پڑھ دیتا ہوں آپ کی خدمت میں ملاقات کا پورا حال, چونکہ دونوں طرف سے جو گفتگو ہوئی ہے وہ بہت اہم ہے. عبداللہ ابن عباس نے جو کچھ عرض کیا امام کی خدمت میں اور امام نے جو کچھ جواباً فرمایا, یہ بہت اہم مکالمہ ہے قیام سید الشہداء کے تفسیر میں اور سمجھنے میں. وکان الحسین علیہ السلام فی مکہ اذ جاؤوا اشخاص, سید الشہداء علیہ السلام مکہ میں تشریف فرما تھے اور بہت سارے لوگ آپ کے پاس آتے, و تکلموا معاہ فی امر القیام و خروج ہی الی مکہ, بہت سارے لوگ آتے آ کر امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے اور سوال کرتے جو قیام کیا امام نے اور خروج. قیام اور خروج حکومت کے خلاف, حاکم وقت کے خلاف, کسی بھی حکومت کے خلاف نافرمانی اور انکار کرنا اس حکومت کا, اور اس حکومت کے خلاف اعلان بغاوت کو کہتے ہیں اصطلاح میں. قیام کرنے والے یعنی حکومت کی تابعیت اور حکومت کے تباہ کا انکار کرنا. خروج بھی اسی کو کہتے ہیں کہ حکومت کے مقابلے میں جو خروج کرے, یعنی حکومت اس کو نامنظور ہے, قبول نہیں ہے, تسلیم نہیں کرتا حکومت کو, نہ اس نے اس کے قانون کو مانا ہے, نہ اس کے حاکم کو مانا ہے, نہ اس کے فرامین کو مانتا ہے, بلکہ حکومت کو ساقط کرنے کے لیے اور حکومت کو گرانے کے لیے جو اقدام کیا جاتا ہے اسے خروج کہا جاتا ہے. اس میں گفتگو بھی خروج کا حصہ ہے اور عملی طور پر گروہ تشکیل دینا بھی خروج کا حصہ ہے اور حکومت مخالف اظہارات بھی خروج کا حصہ ہیں، اور اگر برفرض حکومت کے خلاف اس مخالفت میں نبرد کا وقت آ جاتا ہے، جنگ کا وقت آ جاتا ہے، اور جنگ کرنا یہ بھی خروج کہلاتا ہے اصطلاح میں، حاکمیت وقت اور حکومت وقت کے خلاف قیام، حاکم و حکومت کے خلاف اور ان کے قوانین کے خلاف انکار۔ سید الشہداء علیہ السلام نے چونکہ خروج کیا یزید کے خلاف، انکار کیا حکومت یزید کو، ماننے سے انکار کر دیا، اس کے دستور کو، اس کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا، بیعت سے انکار کر دیا۔ بیعت اظہار ہے، حکومت ماننے کا نام ہے، عوام رعیت حاکم کے سامنے جا کر کسی بھی طرح سے یہ اظہار کر دیں کہ آپ بطور حاکم ہمیں قبول ہیں، ہم آپ کو حاکم کی حیثیت سے مانتے ہیں، اسے اصطلاح میں بیعت کہا جاتا ہے۔ ایک معمول کا طریقہ قدیم زمانوں میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ حاکم کے سامنے حاضر ہوتے جہاں پر حاکم خود ہوتا تھا مرکز میں، اور اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر یہ اظہار کرتے تھے۔ یہ علامت تھی کہ جو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر اور زبان سے عہد کرے کہ میں آپ کا تابع ہوں، تابع فرمان ہوں، آپ کو حاکم مانتا ہوں، یہ ایک طریقہ تھا بیعت کرنے کا۔ لیکن جو دوسرے شہروں میں تھے، مرکز میں نہیں ہوتے، وہ حاکم کے نمائندے کے پاس آ کر یہی عمل وہاں دہراتے تھے، حاکم کے نام پر، حاکم کی حاکمیت کے اقرار کے ساتھ اور اظہار کے ساتھ نمائندے کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے تھے، یا نمائندہ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہاتھ رکھتا تھا، علامتی طور پر اسے بیعت کہا جاتا تھا۔ اگر ہاتھ نہ بھی رکھیں، ویسے مکتوب صورت میں کہہ دیں یا اظہار کر دیں زبانی جا کر کہ ہمیں یہ حاکم قبول ہے، مانتے ہیں اسے، اسے بیعت کہا جاتا ہے۔ آج بھی تمام دنیا میں جتنے ممالک ہیں اور ان میں رہنے والے افراد اپنی حکومتوں کو اگر مانتے ہیں تو یہ بیعت ہی شمار ہوتی ہے، وہ بیعت میں ہیں اگر مانتے ہیں، حاکم کو ایک قانونی شرعی حاکم مانتے ہیں، رسمی حاکم اپنا مانتے ہیں اور اس کے حکم کے تابع فرمان ہیں، تو یہ بیعت ہی شمار ہوتی ہے، سب بیعت کیے ہوئے ہیں اگر مسلمان ہیں۔ غیر مسلمان ہیں وہ اپنا نام الگ رکھے، وہ ایگریمنٹ کہہ دیتے ہیں اس کو، وہاں پر ان کے سیاسی علوم میں یا سیاسی مکتب میں اس کو عوام اور حکومت کے درمیان ایک اقرار نامہ یا ایک ایگریمنٹ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ لیکن دین میں، شریعت میں اس کی اصطلاح بیعت ہے۔ بیعت اس کو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جب آپ کسی کو حاکم مانتے ہیں، اس کی حکومت کو قبول کرتے ہیں، تو آپ اپنا اختیار فروخت کر دیتے ہیں، بیچ دیتے ہیں، بیع سے ہے بیعت، بیع بیچنے کو کہتے ہیں، آپ اپنا اختیار، اپنا ارادہ، اپنی زندگی کے امور اور ان کا متعلقہ اختیار، یہ سب سپرد کر دیتے ہیں حاکم کے، اور اس کے بدلے میں حاکم آپ کو امن عطا کرتا ہے، آپ کو دیگر دفاع کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے، اور مشکلات کے وقت آپ کی مدد کرتا ہے، تعاون کرتا ہے، دفاع کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے، آپ کے اموال کی حفاظت کرتا ہے، آپ کے نفوس کی حفاظت کرتا ہے، آپ کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے۔ اس لیے شریعت مقدسہ میں، دین میں اس کے لیے اصطلاح بیعت کی ہے، یعنی ایک خرید و فروخت ہے۔ انسان اپنا ارادہ و اختیار اور اپنے امور و معاملات بیچتا ہے، اور اس کے بدلے میں رفع خریدتا ہے، اس کے بدلے میں تحفظ خریدتا ہے، اس لیے اس کو بیعت کہا جاتا ہے. اور رائج طریقہ یہی ہے، حتیٰ جو دین کا نظام ہے حاکمیت کا، آشنا رہنا چاہیے معلومات کی حد تک، جنرل نالج کے طور پر ہی دین کے احکام سے آگاہ رہیں آپ. بے شک عمل تو نہیں کر رہے ہم، لیکن معلومات عامہ میں ہی رکھ لیں دین کو، اتنا درجہ دے دیں دین کو کہ معلومات عامہ میں سے ہو. دین کا نظام امامت ہے، فقط امامت ہے، ولا غیر. دین میں حد ہے، حد ہر چیز کی حد ہے. یہ اصطلاح قرآن کریم کی آپ سنتے بھی رہتے ہیں، حدود. دین کی حدود ہیں، باؤنڈریز ہیں، اور ان کے اندر محدود ہے حیات انسانی، انسان کی زندگی. ان حدود کے اندر زندگی کی اجازت ہے، ان حدود میں انسان کی اجتماعی زندگی کے لیے یہ پابندی ہے، حد پابند کرتی ہے انسان کو، اختیار لے لیتی ہے کہ آپ اگر اجتماعی زندگی میں آپ کو حاکمیت کی ضرورت ہے، آپ قبیلے کے سردار کی اتباع نہیں کر سکتے. اگر اس کو بطور حاکم مانا، قرآن کی نگاہ میں یہ طغیان ہے، یہ حد توڑنا ہے. جس طرح دریا کا پانی برسات کے دنوں میں، نہر کا پانی حد توڑ کے باہر آ جاتا ہے، کھیتوں میں آ جاتا ہے، اپنی مقررہ حد سے نکل جاتا ہے، اسے طغیان کہتے ہیں. اور پھر خبروں میں آپ سنتے ہیں کہ دریاؤں میں طغیانی آ گئی ہے، اور بہت ڈرتے ہیں ہم طغیانی سے، تیاریاں کرتے ہیں، حکومت طغیانی آنے والی ہے. اب یہ طغیانی آ بھی جائے تو زیادہ سے زیادہ فصل خراب کر جاتی ہے، گندم کپاس کو لتاڑ جاتی ہے. اور اس سے زیادہ خطرناک طغیانی انسانوں کے اندر ہے، حدود الہی سے باہر نکلتے ہیں، تجاوز کرتے ہیں، لیکن نہ خبروں میں آتا ہے، نہ ممبروں پہ آتا ہے، اور نہ ہی ہمارے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ کتنی حدیں توڑ دیتے ہیں ہم. ایک دن میں 24 گھنٹوں میں شاید 24,000 و 24,000 سے بھی بڑھ کر حدیں توڑ دیتے ہیں. یہ طغیانی ہیں. دین نے حدیں مقرر کی ہیں زندگی انسان کے لیے، آپ کی اجتماعی سیاسی زندگی کی بھی حد مقرر کی ہے. اور سیاسی زندگی کی حد یہ ہے کہ آپ اطاعت اللہ کی کریں گے، رسول اللہ کی کریں گے، اور اولی الامر کی کریں گے. کیوں؟ چونکہ یہ تینوں ولی ہیں آپ کے. انما ولیکم، تمہارا ولی بس، فقط. یہ فقط میں نے اپنی طرف سے نہیں لگایا خطابت کی خاطر، یہ فقط اللہ کی طرف سے ہے. بس فقط تمہارے حاکمیت و اختیار تمہارا اللہ کے پاس ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. یہاں بھی تین کا ذکر ہے، اس آیت میں بھی تین کا ذکر ہے، جہاں بتایا گیا کہ ولی فقط اطاعت ولی کی ہے، چونکہ اختیار ولی کا ہے، ولی کے علاوہ کسی کو اختیار نہیں ذرا برابر انسان کی زندگی کا. تعلق ہے، رشتہ ہے، اختیار نہیں ہے. آپ کے زندگی میں تعلقات، رشتے، چچا کے ساتھ، ماموں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، چچا زاد بھائیوں کے ساتھ، دور و نزدیک کے رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، مومنوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ، تعلقات کی حد وسیع ہے، پابندی نہیں ہے. لیکن اختیار تمہاری زندگی کا وہ فقط وہ تین منبع کو ہے، اللہ کو حق حاصل ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ، اور اللہ کے رسول کو تم پر ولایت حاصل ہے. اور وہ جو حالت نماز میں، رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، ان کو ولایت کا حق حاصل ہے، کہ یہی تصریح تیسری ولایت کی رسول اللہ نے فرما دی غدیر کے خطبہ میں، حجۃ الوداع میں، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. خب یہ حد ہے آپ کی سیاست کے لیے، مومن کی سیاست کی حد یہ مقرر کر دی گئی ہے کہ آپ کا نظام ولایت ہے اور آپ کا حاکم ولی ہے، اور اس کے ساتھ جب آپ کا تعلق ہو تو بیعت ہی کرنی ہے، آپ نے اپنا اختیار اسے سپرد کرنا ہے، سونپنا ہے، اور اس نے یہ اختیار آپ کا لے لینا ہے حکم خدا سے. آپ بھی جا کر اقرار کرو کہ میری زندگی کا اختیار آپ کو حاصل ہے، اور اپنی اطاعت کا عہد کرو کہ میں آپ کے ہر فرمان کی پیروی کروں گا. اسی کا نام بیعت ہے. اگر ولی کے علاوہ، امام کے علاوہ کسی کے ساتھ یہی رشتہ قائم کر لیا کہ اسے آپ پر حاکمیت کا حق مل گیا اور آپ نے اس کی اطاعت کا عہد کر لیا فرمان بری کا، تو یہ بھی بیعت ہی سمجھی جائے گی، ہاتھ پہ ہاتھ نہ بھی رکھا جائے. یہ بیعت اگر کوئی توڑ دے، اس سے باہر آ جائے، خارج ہو جائے اس بیعت سے، میں اس کو حاکم نہیں مانتا، اس کا فرمان حکومتی نہیں مانتا، نہ صرف ایک فرد اپنے اوپر حاکم نہیں مانتا بلکہ مملکت کے لیے بھی اس کی حاکمیت کو تسلیم نہیں کرتا، ملت کے لیے بھی اس کی حاکمیت کو تسلیم نہیں کرتا، ریاست کے لیے بھی اس کی حاکمیت کو تسلیم نہیں کرتا، امت کے لیے بھی اس کی حاکمیت کو تسلیم نہیں کرتا، یہ خروج ہے، یہ انکار ہے اور بغاوت ہے. سید الشہداء علیہ السلام نے قیام کیا اس وقت جو ناروا حکومت قائم ہوئی، ستمگر حکومت قائم ہوئی یزید کی، امام نے انکار کر دیا، کھلا انکار کیا، واضح انکار کیا، سرکاری دفتر میں جا کر انکار کیا کہ میں اسے حاکم نہیں مانتا. اس لیے یہ خروج تھا. اور سید الشہداء علیہ السلام کے قتل کا فتویٰ دینے والا قاضی انہی خواص میں سے ہے، خواص نے جو کربلا میں کردار ادا کیا، بہت اہم موضوع ہے و باس ہے، چند مرحلوں کی باس ہے، چونکہ مختلف طبقات ہیں ان خواص کے، ان خواص میں سے جنہوں نے دشمنی کی اور سید الشہداء کی کے اس اوپر ظلم کا میدان ہموار کیا، ان میں ایک بہت بڑا نمایاں نام شرعی ہے، قاضی شرعی، شرعی ابن حارث، حارث کا بیٹا ہے یہ شرعی، اور اس نے ایک ریکارڈ قائم کیا ہے، اس قاضی نے 60 سال تقریباً قاضی رہا ہے، 100 سال کی عمر سے زیادہ کا ہو کر مرا ہے، اور تمام حکومتوں میں یہ قاضی رہا ہے اور چیف جسٹس رہا ہے بعض ریاستوں کا، علاقوں کا. چونکہ اسلامی ریاست میں قاضی القضات کا عہدہ چیف جسٹس کا عہدہ حاکم کے پاس ہوتا ہے، حاکم ہی قاضی ہوتا ہے، جیسے رسول اللہ خود قاضی تھے، اور وہ جو قضاوت کا اعلی اختیار ہے، تعین کرنا، عزل کرنا، نصب کرنا، اور قضاوت کے احکام کو دیکھنا، جانچنا، وہ حاکم کے اختیارات میں سے، امام کو یہ اختیار ہوتا ہے، قاضی القضات امام ہوتا ہے. لیکن مختلف علاقوں کے لیے امام قاضی منصوب کرتا ہے، حاکم قاضی منصوب کرتا ہے، یہ ہمیشہ سے قاضی، پیدائشی قاضی ہے شرعی ابن حارث. یہ خلیفہ دوم کے زمانے میں قاضی منصوب کیا گیا، اور پھر اس کے بعد موت تک قاضی ہی رہا، بنو امیہ کے زمانے میں 100 سال سے زیادہ کی اس کی عمر ہے. ظاہراً جب سید الشہداء علیہ السلام کی شہادت ہوئی کربلا کے وقت، لگ بھگ 90 کی پیٹے میں تھا، یہ 90 سال کے لگ بھگ تھا، 90 سے اوپر تھا، اور اس وقت اہل کوفہ سید الشہداء کے خلاف جب ان کا لشکر بنایا گیا، اس لشکر کو شرعی فتوی اور جواز کی ضرورت تھی، اور عبیداللہ نے اس قاضی سے کہا کہ تم فتویٰ دو ان لوگوں کو تاکہ یہ جنگ کے اندر شرکت کریں، اور اس نے فتویٰ دیا باقاعدہ کہ حسین ابن علی نے، حاکم کے خلاف اس نے لکھا اپنے فتویٰ میں حاکم عادل، قاضی شرعی نے یزید کو حاکم عادل لکھا کہ حاکم عادل کے خلاف حسین ابن علی نے قیام کیا ہے و خروج کیا ہے، اور اس وجہ سے ان کی سزا قتل ہے، اور ان کا قتل جائز نہیں بلکہ واجب ہے، اور جو قتل کرے گا اس کو اجر نصیب ہوگا. اس فتویٰ سے، اس مفتی کے، قاضی کے فتویٰ سے لوگوں نے وہ دستاویز بنائی اور لشکر کے اندر حصہ لیا اور پھر کربلا میں آ کر یہ ظلم ڈھایا. یہ بھی ایک خواص میں سے ایک بہت نمایاں شخصیت تھی سید الشہداء کے زمانے میں، جس نے دشمنوں کی صف میں یہ کردار ادا کیا. دشمنوں میں اور بھی خواص موجود ہیں، میں نے عرض کیا کہ یہ خواص کی بات واقعہ کربلا کے اندر، حادثہ عاشورہ میں اور واقعہ عاشورہ میں، قیام سید الشہداء میں بہت اہم ہے تاریخ کو سمجھنے کے لیے، روح کربلا کو سمجھنے کے لیے. جو ابواب ہیں کربلا کے، ان میں سے ایک اہم باب ہے، اگر یہ بند رہے اور کسی نسل کو، قوم کو سمجھ میں نہ آئے تو وہ فقط رسومات کی حد تک، اظہار سوگ و غم کی حد تک تو کربلا سے نزدیک ہیں، لیکن روح کربلا سے، مقصد کربلا سے، حقیقت کربلا سے آشنا نہیں ہوں گے جب تک یہ سارے ارکان سمجھ میں نہ آ جائیں. خواص تین قسم کے تھے: سید الشہداء کے خیرخواہ اور ہمدرد، سید الشہداء کے دشمن، اور لا تعلق. نہ خیرخواہ تھے، ہمدرد، اور نہ ہی دشمنی کی انہوں نے، لا تعلق تھے، انہیں کوئی سروکار ہی نہیں تھا. سید الشہداء حکومت کو مانتے ہیں نہیں مانتے، انہیں اس سے کوئی سروکار نہیں تھا. حکومت سید الشہداء کو آیا ظلم کرتی ہے نہیں کرتی، اس سے بھی انہیں کوئی سروکار نہیں تھا. لہذا قیام کے آغاز سے لے کر انجام تک، عاشور تک اور بعد تک، انہوں نے کوئی اظہار نہیں کیا، نہ اس میں شرکت کی، نہ مخالفت کی، اور نہ ہی حمایت کی. ایک بڑا طبقہ ان خواص کا ہے. خواص ظاہراً آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے، مطلب چونکہ آخر تک یہ خواص کی اصطلاح محفوظ رہے گی، آپ کے ذہنوں میں رہنی چاہیے. عوام اور خواص، اشارہ کیا تھا کہ ہمارے معاشرے میں، پاکستان میں، عام و خاص، عوام اور خواص کہا جاتا ہے پیسے کی وجہ سے، طبقاتی تقسیم میں غریبوں کو عوام کہا جاتا ہے اور امیروں کو خواص میں شمار کیا جاتا ہے، کہ یہ خواص ہیں جن کے پاس پیسے زیادہ ہوں. لیکن چونکہ یہ معاشرتی طبقے ہیں، معاشرتی طبقات میں جو معاشرہ شناسی کا علم ہے، جامعہ شناسی علم میں اور معیار ہے خواص اور عوام کا. عوام ان لوگوں کو کہتے ہیں جو خود معیار نہیں رکھتے اپنے اقدامات کا، اپنے فیصلوں کا، اپنے عقیدوں کا، اپنے رجحانات کا، کسی چیز کا بھی خود معیار نہیں رکھتے، دلیل نہیں رکھتے، اور دلیل چاہیے بھی نہیں ہوتی ان کو. ان کو فقط ایک ایسا کردار، نمونہ چاہیے ہوتا ہے، کوئی بڑا با اثر اور مؤثر شخصیت جس کو دیکھ کر اس کے پیچھے چل پڑیں، اس کی دیکھا دیکھی کچھ کریں، اور اس سے بھی دلیل نہ مانگیں. اگر دلیل عوام کو بتا دی جائے، یہ دیکھا دیکھی یا بھیڑ چال نہیں ہے، یہ تعلیم ہے، یہ آگاہی ہے، شعور ہے. کسی سے بھی انسان دلیل اگر لے لے تو پھر دلیل کی پیروی ہوتی ہے نا، دلیل دینے والے کی. اگر آپ کو کسی نے، مثلا الف شخص ہے، اس نے آپ کو دلیل دے دی اور آپ نے اس کی دلیل سن کر وہ عمل کر لیا، تو آپ نے اس آغا کی، الف کی پیروی نہیں کی، دلیل کے پیچھے گئے ہیں آپ، اگر یہ دلیل سنی اس سے ہے، سیکھی اس سے ہے. اس سے انسان عوام کی کیٹیگری میں نہیں جاتا. اگر دلیل اور ثبوت اور معیار کے تابع ہو جائے، لیکن اگر یہ حالت جس طرح عموماً ہوتی ہے، آپ اپنے ملک میں مشاہدہ کرتے ہیں، اس میں تعلیم یافتہ اور غیر تعلیم یافتہ کا بھی فرق نہیں ہے. چونکہ ممکن ہے بعضوں کے ذہنوں میں یہ ہو کہ غیر تعلیم یافتہ، کم تعلیم یافتہ کو عوام کہتے ہیں اور زیادہ پڑھے لکھوں کو خواص کہا جاتا ہے. ممکن ہے کوئی کرے یہ تقسیم، لیکن علمی لحاظ سے، سوشیالوجی کی بنیاد پر، جامعہ شناسی و معاشرہ شناسی کے اصطلاح کے مطابق، پڑھا لکھا ہونا، ان پڑھ ہونا، عوام و خواص کا معیار نہیں ہے، چونکہ بہت سارے ان پڑھ ہیں لیکن خواص میں سے ہیں، معیار رکھتے ہیں، دلیل رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں، آگاہی رکھتے ہیں، کوئی راستہ چننے سے پہلے خوب جانچ کرتے ہیں، پڑتال کرتے ہیں، ملاحظہ کرتے ہیں، ہر پہلو کا جائزہ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد کوئی فیصلہ کرتے ہیں. انہیں بے شک ان پڑھ ہے لیکن خواص میں سے ہے. اور ایک پڑھا لکھا ممکن ہے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو، یونیورسٹی کا اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو، مدرسے کا اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو، لیکن دلیل نہیں رکھتا جو کچھ کر رہا ہے، صرف دیکھا دیکھی. چونکہ لوگ یہ کہتے ہیں، فلاں یہ کہتا ہے، عوام یوں کرتے ہیں، سب ایسا کرتے ہیں، ایک جو اپنے فیصلوں کا یا اپنے اقدامات کا ایک توجیہ جواب دیتے ہیں ہم، وہ یہ ہوتا ہے جی سب ایسا کر رہے ہیں، یعنی میں اس لیے ایسا کر رہا ہوں کہ سب ایسا کر رہے ہیں. اسی کو کہتے ہیں عوام، یہی بھیڑ چال ہے. آپ نے کیوں یہ قدم اٹھایا؟ چونکہ سب ایسا کر رہے ہیں، میں نے بھی ایسا کر دیا ہے. یہی عوام ہونے کی علامت ہے. بے شک پڑھا لکھا ہو، بے شک عالم ہو، بے شک ڈاکٹریٹ کیا ہوا ہو. خواص اس کے کہتے ہیں معاشرے کے اندر جو ایک نمایاں شخصیت ہو، برجستہ شخصیت ہو، جانی پہچانی مشہور ایک شخصیت ہو، اور اس کا لوگوں کے اوپر اثر ہو، اس کی شخصیت کا اثر انداز ہوتا ہو لوگوں کی آرا پر، لوگوں کی سوچ پر، لوگوں کے رجحانات پر، لوگوں کے اقدامات پر، فیصلوں پر اثر انداز ہوتا ہو، اور لوگ بھی فیصلوں میں اس کی اتباع اور پیروی کرتے ہوں، اس کو خواص کہا جاتا ہے. ہر معاشرے کے اندر ایسے خواص موجود ہوتے ہیں. مثلا گھر کے اندر ہی ایک گھر دیکھ لیں، اس گھر میں سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، ایک فرد ہوتا ہے جو سوچ سمجھ کے اقدام کرتا ہے، باقی اسی سے متاثر ہو کے سب کچھ کرتے ہیں. وہ کہے سفر کرنا ہے تو سفر کر دیتے ہیں، وہ کہے آج یہ پکنا ہے تو وہی پک جاتا ہے، وہ جو کچھ کہے وہ عمل ہو جاتا ہے. کسی گھر میں بیوی خواص میں سے ہے اور مرد عوام ہے، چونکہ یہ اس کی دیکھا دیکھی سب کچھ کرتا ہے. اور کسی گھر میں الٹ ہے، مرد خواص میں سے ہے اور بیوی عوام میں سے ہے، وہ مرد سے متاثر ہو کے سب کچھ کرتی ہے، جو مرد کرے شوہر کرے وہی اس کے پیچھے کرتی جاتی ہے. کبھی سارا گھرانا میاں بیوی اور اولاد اور باپ سارے ہی کسی اور کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، اس صورت میں سارے عوام ہیں، چونکہ اپنی دلیل نہیں رکھتے، شعور نہیں رکھتے، معیار نہیں رکھتے، اس معیار کے اوپر فیصلہ نہیں کرتے، قدم نہیں اٹھاتے، اس لیے یہ عوام ہیں. خواص ہمیشہ راہ انتخاب کرتے ہیں، خواص تاریخ میں کردار ادا کرتے ہیں، مثبت بھی اور منفی بھی. ہر طرح کا کردار خواص سے شروع ہوتا ہے، عوام ان کے پیچھے چلتے ہیں، عوام ان کی دیکھا دیکھی حرکت کرتے ہیں. واقعہ کربلا ہو یا بعثت رسول اللہ ہو یا اس کے علاوہ بعد کے واقعات ہوں، حکومتیں بدلتی ہیں خواص کے مداخلت سے اور ارادے سے بدلتی ہیں، عوام ان کی دیکھا دیکھی یہ کام کر لیتے ہیں. ان خواص میں تین گروہ، میں نے عرض کیا کربلا میں تین گروہ موجود تھے اس وقت، نہ صرف کربلا کے میدان میں، دنیا اسلام میں، جہان اسلام میں، اس وقت کے مسلمان نشین علاقوں میں، شہروں میں، امت اسلامی میں تین قسم کے خواص رہتے تھے. سید الشہداء کے حامی ہمدرد، سید الشہداء کے مخالف اور دشمن، اور لا تعلق. اور یہ بہت اب دلچسپ بات یہ ہے، اہم بات یہ ہے کہ تینوں خواص کربلا میں سید الشہداء کے ساتھ آئے نہیں، شامل نہیں ہوئے، تینوں خواص نہیں آئے سید الشہداء کے ہمراہ. سید الشہداء کا ساتھ دیا انہی لوگوں نے جو سید الشہداء کو امام و پیشوا مانتے تھے، اور جو سید الشہداء کو اپنے لیے حجت مانتے تھے. یہ خواص حامی تھے، ہمدرد تھے، لیکن حمایت کے علاوہ انہوں نے کوئی اقدام نہیں کیا، ساتھ نہیں دیا. اب دلچسپ مکالمہ یہ ہے، جناب عبداللہ ابن عباس اس روایت کے مطابق، وکان الحسین علیہ السلام فی مکہ اذ جاءوا اشخاص وتکلموا معه فی امر القیام وخروجه الى مکہ منهم عبداللہ ابن عباس ان خواص میں سے یا شخصیات میں سے جو سید الشہداء کے پاس آتے اور آ کر اس موضوع پر گفتگو کرتے، ان میں ایک عبداللہ ابن عباس تھے۔ بعض تو خواص ایسے ہوتے ہیں گفتگو بھی نہیں کرتے کسی موضوع پر، ڈرتے ہیں، بات بھی نہیں کرتے، بلکہ منہ نہیں لگتے، ملتے ہی نہیں ہیں، اپنا راستہ ہی الگ کر لیتے ہیں، گمنام ہو جاتے ہیں، کسی اور شہر میں چلے جاتے ہیں۔ تاکہ ہمارا اس قسم کے خواص بھی ہیں۔ ان خواص میں سے ایک عبیداللہ ابن حر جحفی ہے، یہ بھی خواص میں سے ہے اور تاریخ کا ایک اہم کردار ہے۔ یہ شخص سید الشہداء کا پہلے مخالف تھا آغاز میں، اور وہ جو قتل خلیفہ سوم کے وقت جو شبہات پیدا ہوئے ان سے یہ متاثر تھا، کوفی تھا اور کوفہ میں بڑی جانی پہچانی شخصیت تھا۔ لیکن سید الشہداء کے ساتھ ایک ہمدردی عقیدت رکھتا تھا، احترام رکھتا تھا سید الشہداء کا۔ اس نے جب سنا کہ امام علیہ السلام کوفہ آ رہے ہیں اور کوفہ والوں نے بلا لیا ہے امام کو، اور امام نے بھی جوابی خط روانہ کر دیا ہے کہ میں آ رہا ہوں، اس نے فوراً اپنا بوری بستر باندھا، گھوڑا لیا، خیمہ لیا، اور کوفہ سے باہر آ کر ایک باغ میں، نخلستان میں اپنا خیمہ لگا لیا، اس نیت کے ساتھ کہ کوفہ میں ظاہر جنگ ہوگی شامی حکومت میں، اور امام میں جو اہل کوفہ امام کا ساتھ دیں گے، اور یہاں تو ایک رن پڑے گا، قتل عام ہوگا، یہ اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے کوفہ سے نکل کے باہر آ گیا۔ اور اب کوفہ میں کیا ہوا، امام کوفہ نہیں گئے، جناب مسلم شہید ہو گئے، اور عبیداللہ مکاری کے ساتھ کوفہ میں داخل ہو کر، اور اس نے کوفہ کے حالات کو ہی پلٹ دیا، یہ باہر اپنے تفریحی مقام پر مری میں، کہہ لیں اس وقت، کچھ چونکہ کچھ لوگ خاص موقعوں پہ مری چلے جاتے ہیں، یہ پاکستان کی اگر میں مثال دوں، یہ کوفہ سے نکل کے مری میں آ گیا، کوفہ کی مری، نخلستان تھا، اچھا زرخیز علاقہ، وہاں پر آ کے اس نے خیمہ لگا لیا۔ اسے خبر نہیں تھی کہ کوفہ میں اب کیا تبدیلی آ گئی ہے، کوفہ کی صورت حال بدل گئی ہے اور امام نے اپنا راستہ بھی تبدیل کر دیا ہے۔ اتفاقاً قضاءً امام اسی راستے پہ کوفہ چھوڑ کر کوفہ کا راستہ بدل کے چل پڑے جہاں اس نے خیمہ لگایا ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد امام نے اسے بلایا، یہ نہیں آیا، اور اس نے بڑا تعجب بھی کیا کہ جس چیز سے ڈرتا تھا، بھاگتا تھا، جس سے وہی گلے آ پڑی، میں تو انہی کے منہ نہیں لگنا چاہ رہا تھا، انہی کا سامنا نہیں کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ لہجہ ہی نہ آئے کہ وہ مجھے بلائیں اور میں انکار کروں، دور رہوں، لیکن یہ آگے باہر کے انکار کیا، امام خود چلے گئے اس کے پاس، اور اس نے بڑی ہمدردی کی امام کے ساتھ، ادب کے ساتھ پیش آیا، اور اس ہمدردی میں اس نے اپنی شرکت سے معذوری ظاہر کی، اور اپنے اموال، گھوڑا، تلوار، نیزہ، شاعر تھا، بہت اچھا شاعر بھی تھا، اپنے گھوڑے کے مد میں اس نے شعر کہے، نیزے کے اور تلوار کے بارے میں جنگجو تھا بہت بڑا۔ خوب، یہ بھی خواص تھے اس طرح کے بھی، کہ جو چاہتے ہی نہیں تھے کہ اس مرکہ میں سید الشہداء کے سامنے آئیں، حتیٰ یہ تنہا مثال نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں، مدینہ میں بھی ہیں، مکہ میں بھی ہیں، کوفہ میں بھی ہیں، اور دیگر علاقوں کے اندر، بصرہ کے اندر بھی موجود ہیں، اور دیگر اسلامی بلاد کے اندر۔ ان خواص میں عبداللہ ابن عباس ان خیرخواہوں میں ہیں، ہمدردوں میں ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، بہت قریب رشتہ بھی ہے عبداللہ ابن عباس کا سید الشہداء کے ساتھ۔ انشاءاللہ میں زیادہ وضاحت کروں گا عبداللہ ابن عباس کی شخصیت، ان کا کردار، اور امیر المومنین کے ساتھ کس طرح سے رہے، امام مجتبیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیسے رہے، اور سید الشہداء کیوں عاقبت ایسی ہو گئی اس شخص کی۔ بہر کیف، منہم عبداللہ ابن عباس وقدم فی تلک الایام الی مکہ، یہ انہی دنوں میں مکہ آئے ہوئے تھے، روپوش تھے اصل میں، چونکہ عبداللہ ابن عباس نے بھی بیعت نہیں کی، اور یزید کی طرف سے ان کی بیعت کا بھی تقاضا تھا، لیکن ان پر سختی کا تقاضا نہیں تھا کہ ان کی بھی گردن اڑا دی جائے، اس لیے یہ مدینہ چھوڑ کر آ گئے، چونکہ مدینہ کے مقیم تھے، مدینہ کے گورنر کو خط لکھا گیا، یہ مدینہ سے جان بچا کر مکہ آ گئے، آ کر پناہ لے لی. اذ جاءہ جناب عبداللہ ابن عباس سید الشہداء کے پاس آئے، فقالا، یہ تیسری ملاقات ہے مکہ کے اندر جس میں باقاعدہ تاریخ میں لکھا ہے اس ملاقات کے جو مندرجات ہیں، جو گفتگو ہوئی ہے وہ دونوں طرف کی قلم بند کی گئی ہے تاریخ کے اندر، یہ تیسری ملاقات ہے. فقالا، عبداللہ ابن عباس نے عرض کیا سید الشہداء کی خدمت میں، یا ابن عم، اے چچا کے بیٹے، چچا زاد بھائی ایک احترام کا لفظ ہے، نام نہیں لیا، یا ابن عم کہہ دیا، قد ارجف الناس انک سائر الی العراق، اے ابن عم میں نے سنا ہے، بلکہ لوگوں نے پھیلایا ہے، ارجف، رجف افواہ کو کہتے ہیں، قرآن کریم میں بھی ہے مرجفون، ایسے افواہیں اڑانے والے، بے سند بات کرنا، سنی ہوئی بات آگے پہنچا دینا، اس کو اصطلاح میں ہم افواہ کہتے ہیں، اور عربی میں اس کو یہ رجف اور اراجیف کہتے ہیں، جم اس کی اراجیف ہے، یہ بے تکی باتیں، بے پر کی باتیں، خود ساختہ باتیں، یہی جو سوشل میڈیا پہ جو کچھ ہے یہ اراجیف ہیں، اگر دیکھنا چاہیں کہاں ہیں اراجیف، واٹس ایپ پہ جو کچھ دن بھر گھومتا رہتا ہے اور آپ کے نگاہوں سے گزرتا ہے، انہی کو اراجیف کہتے ہیں، بغیر تحقیق کے، بغیر ثبوت کے، بغیر دلیل کے، بغیر حوالے کے، ایک بات کو ایک سنا، ایک نے سنا، اس نے آگے منتقل کر دی بات، اس کو عربی زبان میں اراجیف کہا جاتا ہے. ارجفا یعنی لوگ اڑا رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں، افواہیں بنا کے پھیلا رہے ہیں، انک سائر الی العراق، کہ آپ مکہ چھوڑ کر، حجاز چھوڑ کر عراق جانا چاہ رہے ہیں، کوفہ عراق میں سے میں تھا. فبین لی ما انت صانع، خب بیان فرمائیے، وضاحت فرمائیے، آپ کیا کرنے والے ہیں، کیا سوچا ہے آپ نے، آپ کیا قدم اٹھانے والے ہیں. سید الشہداء علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، قالا، انی قد اجمعت المصیر فی احد یومی ہذین انشاء اللہ تعالی. امام نے جواب میں یہ جملہ فرمایا، انی قد اجمعت المصیر، بلے میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اور پکا فیصلہ کر لیا ہے، اجمع یعنی اپنی ارادے کو، اپنی نیت کو پختہ محکم کر لیا ہے، تردید ختم کر دی ہے. بعض اوقات انسان جب کوئی کام کر رہا ہوتا ہے نا، تو بہت سارے احتمالات ہوتے ہیں، توجہ کئی طرف ہوتی ہے، جاؤں نہ جاؤں، مثلا آج کل مجالس میں مومن جب نکلتا ہے تو دن بھر، یار جب فارغ ہوتا ہے تو پھر سوچتا ہے کہاں جاؤں، تھکا ہوا ہوں کہیں قریب ہی چلا جاؤں، حوصلہ ہے ذرا نشاط ہے تو کہیں دور چلا جاؤں، فلاں مجلس میں چلا جاؤں، کئی طرف رجحان آتا ہے، آخر کار کسی ایک جگہ چلا جاتا ہے، لیکن جاتے ہوئے بھی تردید میں رہتا ہے کہ فلاں جگہ چلا جاتا بہتر تھا، وہ نزدیک تھا، یہاں یہ تھا، وہاں وہ تھا. جب انسان کی رائے انتشار کا شکار ہو، منتشر ہو، کمزور احتمال بھی ہو کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں، یہ بھی کر سکتا ہوں، یہ بھی کر سکتا ہوں، جیسے آج کل اصطلاح میں کہتے ہیں آپ لوگ لنڈے کی زبان میں، کئی آپشن ہیں میرے سامنے، میں یہ بھی کر سکتا ہوں، وہ بھی کر سکتا ہوں، یہ بھی، ابھی ٹھانا نہیں ہے، نتیجے پہ نہیں پہنچا ہوں، ابھی کوئی ایسی نہائی رائے نہیں قائم کی میں نے. ارادے کرنے کو مسمم ارادہ، پکا ارادہ، پختہ ارادہ کرنے کو عربی زبان میں اجماع کہتے ہیں. اس وجہ سے کہتے ہیں چونکہ انتشار کو جمع کیا جاتا ہے، اکٹھا کر لیا جاتا ہے سارے احتمالات، وہاں بھی جا سکتا ہوں لیکن جاؤں گا نہیں، یہ بھی کر سکتا ہوں لیکن کروں گا نہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن ایسے جاؤں گا نہیں، یہ بھی نہیں کروں گا، تمام وہ راہیں، احتمالات، رجحانات، وہ جو کچھ بھی ذہن میں آ رہا ہے انتشار فکر میں، اس سارے انتشار کو انسان سمیٹ کے اور ایک جگہ پر آ کر اس کو جمع کر دیتا ہے، اکٹھا کر دیتا ہے اپنے ارادے اور نیت کو. اس وجہ سے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تردید ختم کر دی میں نے، تذبذب نہیں ہے اب میرے اندر، قد اجمعتو، میں نے ٹھان لیا، مصمم ارادہ کر لیا ہے، تمام احتمالات کو ختم کر دیا ہے، ایک نتیجے پہ پہنچ گیا ہوں، اور وہ گیا ہے المسیرا، یعنی میں اسی راہ پر نکلنے والا ہوں عراق کی جانب. فی احد یومیہ ہذین، یہ اگلے ایک دو دن انہی میں میں نکلنے والا ہوں. وہ امام نے متعین نہیں کیا کہ کس لحظے نکلنے والا ہوں، یہ فرما دیا کہ بس ایک دو دن میں میں مکہ سے نکلنے والا ہوں انشاءاللہ تعالی. ساتھ امام نے یہ دعا بھی فرمائی کہ اگر خدا نے چاہا، مشیت خدا ہوئی، تو انشاءاللہ میں حکم الہی و ارادہ الہی و اذن الہی سے ایک دو دن میں نکلنے والا ہوں عراق کی جانب. یہ سن کر جب امام علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا، فقال له ابن عباس، ابن عباس نے فوراً بات شروع کی. امام کا ارادہ سن کر، فیصلہ سن کر، ابن عباس عرض کرنے لگے، فإني أعيذك بالله من ذلك، میں آپ کے لیے اللہ سے پناہ مانگتا ہوں اس فیصلے میں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ خدا آپ کو پناہ دے. یعنی ابن عباس کو فیصلہ پسند نہیں آیا، اچھا نہیں لگا، موضوع نہیں لگا، اور کہنے لگے کہ میں اس فیصلے میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں آپ کے لیے کہ خدا آپ کو محفوظ رکھے. اخبرنی رحمہ کا، اللہ رحمت کرے آپ پر، ذرا بتائیے، مجھے آگاہ فرمائیے، اتسیر الى قوم قد قتلوا امیرہم، کیا جس قوم نے آپ کو بلایا ہے، بلایا ہے اور آپ ان کی دعوت پہ جا رہے ہیں اور ارادہ کر لیا ہے، انہوں نے اپنا بنو امیہ کا امیر، شام کا نمائندہ جو ان کے اوپر حاکم تھا، اس وقت نعمان ابن بشیر تھا. نعمان ابن بشیر، یہ شخصیات جاننے کی ہیں عزیز من، آپ ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں مجالس سن سن کے، لیکن نہ عام کردار کربلا کے کھلتے ہیں نہ خواص کھلتے ہیں، اور ہم صرف سروں پہ، چسکوں پہ اور انہی پہ پورے یہ ایام گزار دیتے ہیں، تاریخ کربلا سے نا آشنا رہ جاتے ہیں، اور اس وجہ سے جو کچھ ہمیں حاصل ہونا چاہیے عزاداری سے، اس سے محروم ہیں ہم. پیشاور عزاداری سے بہت کچھ حاصل کر لیتے ہیں، لیکن مومنین محروم رہ جاتے ہیں. سب سے زیادہ محروم طبقہ عزاداری میں مومن ہوتا ہے، باقی سب اپنا اپنا حصہ، پیسہ، فنڈ، کرایہ سب وصول کر لیتے ہیں. نعمان ابن بشیر حاکم تھا کوفہ کا، جب جناب مسلم کوفہ میں گئے، نعمان ابن بشیر نمائندہ تھا شام کا، امیر شام نے اسے کوفہ کی حکومت سونپی تھی، جو بعد میں یزید نے اسے معزول کر کے اور اس کی جگہ عبیداللہ ابن زیاد کو حاکم بنایا. نعمان ابن بشیر، یہ بھی عرض کیا کہ مرحلہ وار گفتگو ہے، اپنے وقت پر کسی میں اس کی شخصیت کے متعلق ضروری ہے گفتگو. اس کی ایک میں پہچان آپ کو کرا دوں کہ یہ ایک بہت بڑے خواص میں سے، ایک خاص الخواص شخصیت کا، ایک بہت نامور شیعہ لیڈر کا یہ سسر تھا، مختار ثقفی، امیر مختار ثقفی کا سسر تھا یہ شخص، امیر شام کا نمائندہ، کوفہ کا حاکم. دو شادیاں تھیں امیر مختار کی، ایک عبداللہ ابن عمر خلیفہ دوم کے جو فرزند ہیں، یہی خواص میں سے جو حجاز میں مقیم تھے مدینہ میں، ایک ان کی بیٹی سے شادی کی اور ایک نعمان ابن بشیر کی بیٹی سے شادی کی. یہ تعلقات تھے اس اہم شخصیت کے، جو اس وقت میں بھی بہت نمایاں شخصیت تھی اور تاریخ میں نمایاں تر ہو گئی ہے. امیر مختار ثقفی اس وقت بھی ایک برجستہ شخصیت تھی کوفہ کے اندر. جناب مسلم ابن عقیل جب کوفہ میں تشریف لے گئے تو انہی کے گھر میں قیام پذیر ہوئے اور تمام سیاسی عمل وہیں پہ ہو رہا تھا حکومت کے خلاف. ان کا گھر ایک گڑھ سمجھا جاتا تھا مخالفین کا, انقلابیوں کا, تمام جلسات, نشستیں, فیصلے, تیاریاں سب کچھ وہاں ہو رہی تھیں. پھر بعد میں چونکہ سید الشہداء علیہ السلام کی وصیت تھی کہ آپ کوفہ کے ان خواص کے گھر میں جائیں اور ایک گھر میں رکنا نہیں ہے, بدلتے رہیں جگہ, یہ تدبیر سید الشہداء علیہ السلام نے جناب مسلم کو بتائی ہوئی تھی پہلے سے کہ آپ نے کوفہ جا کے کیا کرنا ہے, ان کے گھروں میں رہنا, ان کو نزدیک سے دیکھنا, ان کی وفاداریاں پرکھنا, ان کے رویوں کو دیکھنا, ان کی نیتوں کو پڑھنا, ان کے ہر چیز کا جائزہ لینا. یہ نہ ہو کہ ایک جگہ پر جا کر آپ بیٹھ جائیں اور جو کچھ یہ آپ کو آ کے تصویر پیش کریں کوفہ کی, آپ اسی کو مانتے جائیں. اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے, مشاہدہ کرنا ہے کہ یہ کیا کیسے لوگ ہیں کوفہ والے. اور اسی طرح ہوا, یہ نعمان ابن بشیر سسر ہیں, ان کے حاکم بھی تھے مدینہ کوفہ کے بنو امیہ کی طرف سے, امیر شام کی جانب سے. اور ان حالات میں جب کوفہ میں بغاوت شروع ہوئی اور سید الشہداء نے ارادہ کیا, یہ شخص وہاں پر نعمان ابن بشیر وہاں پر حاکم تھا. خوب, اب ابن عباس پوچھ رہے ہیں سید الشہداء علیہ السلام سے, انہی جملوں سے جناب ابن عباس کی اس تدبیر سے, باتوں سے, سوالات سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنی ذہین شخصیت ہے ابن عباس اور کس قدر آگاہی ہے ابن عباس, دماغ کام کرتا ہے اس شخص کا. امیر المومنین نے اسی وجہ سے ان کو مشاور رکھا ہوا تھا اپنا, سیاسی بھی اور جنگی بھی. اور ظاہر ہے کہ کسی نے یہ سوال نہیں کیا سید الشہداء علیہ السلام سے, اور بہت ساری باتیں پوچھتے تھے. آپ جا رہے ہیں, مثلا اگر ہم ہوتے سید الشہداء علیہ السلام کے وہاں پر, ظاہر ہے جس طرح دوسرے نہیں گئے, جانا تو ہم نے بھی نہیں تھا, اگر ہم ہوتے کیا کرتے وہاں پر, مدینہ میں ہوتے اور سید الشہداء خروج کر رہے ہوتے, ہم کیا کرتے؟ ہم مکہ میں ہوتے, حج کرنے گئے ہوتے اور سید الشہداء خروج کر رہے ہوتے, ہم کیا کرتے؟ ہم کوفہ میں ہوتے, ہم بصرہ میں ہوتے, خوب ہم کیا کرتے؟ پوچھا کریں کبھی کبھار, خصوصاً ان ایام محرم میں ہی پوچھ لیا کریں, چونکہ جب یاد سید الشہداء ہوتی ہے تو پوچھ لیا کریں کہ اگر ہم ہوتے تو کیا کرتے, کس کے ساتھ ہوتے ہم, ہمارا رویہ کیا ہوتا. باہر کے اگر سید الشہداء علیہ السلام جا رہے ہیں خروج کے لیے, تو ہم بہت ہمدرد ہوتے تو ایک امام ضامن باندھ دیتے سید الشہداء کو کہ یہ آپ کو محفوظ رکھے گا, امام کو امام ضامن باندھ دیتے, چونکہ ہم زیادہ سے زیادہ یہی کام کرتے ہیں. ساتھ میں کوئی اور تبرک کے لیے کوئی چیز رکھ دیتے امام کے سامان میں, یا باندھ دیتے کسی کپڑے کے ساتھ کہ یہ آپ ساتھ رکھیں آپ کو بچائے گی, کوئی انگوٹھی دے دیتے کہ یہ جب تک پہنیں گے محفوظ رہیں گے خطرات سے آپ. مختلف افراد ملتے تھے امام علیہ السلام سے اور مل کر اپنے ذہن کے مطابق سوال پوچھتے, جس طرح عبداللہ ابن مطیع, پہلے پڑھا ہے یہ کردار, عبداللہ ابن مطیع ایک لینڈ لارڈ تھا, زمیندار, زمینیں لیتا تھا اور انہیں آباد کرتا تھا, کاشت کرتا تھا, بنجر زمینیں لے کر ان پہ نخلستان, کھجور کے درخت اگاتا یا اور ان زمینوں میں کنویں کھودتا, پانی نکالتا اور پھر انہیں آباد کرتا, اپنے زرعی فارم بنا رہا تھا. یہ بھی ایک خواص میں سے بہت اہم شخص. سید الشہداء کا کاروان جب مدینے سے نکلا تو اس کی نگاہ پڑ گئی اس مین شاہراہ کے, جو مدینہ اور مکہ کے درمیان تھی, اسی کے ساتھ ہی اس کا زرعی فارم تھا. اس کی نگاہ پڑ گئی کہ امام جا رہے ہیں مدینہ سے, حالات کا تو اس کو پتہ تھا. اس نے دور سے ہی وہیں سے سلام کیا, امام نے اس کے سلام کا جواب دیا اور پھر اس نے اجازت چاہی اور کہا کہ میں ایک سوال بھی آپ سے رکھتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ کہا میں نے ادھر زرعی فارم بنایا ہے, کھجوریں کاشت کی ہیں, سبزی اگائی ہے یا اور فصل اگائی ہے, پانی کم تھا, میں نے کنواں کھودا ہے, پانی نکلا تو ہے لیکن تھوڑا بھی ہے اور کھارا بھی ہے, تو آپ آل رسول ہیں, نواسۂ رسول ہیں, باب الحوائج ہیں, اور ابھی مدینے سے تو جا رہے ہیں, پتہ نہیں پھر واپس آئیں گے نہیں آئیں گے, تو یہ جاتے جاتے اگر آپ اپنے وجود کی برکت سے اور اپنی دعا سے, چونکہ آپ مستجاب الدعوات ہیں, اگر آپ دعا کریں اور میرے کنویں کا پانی زیادہ بھی ہو جائے, میٹھا بھی ہو جائے, تو سید الشہداء علیہ السلام نے اسے کہا کہ لو، وہ ڈول میں پانی نکال کے اسے کنویں کا لایا۔ سید الشہداء علیہ السلام نے اسے ایک گھونٹ پانی لیا منہ میں اور وہ مزمزہ کر کے اس پانی کو دوبارہ کنویں میں پھینک دیا۔ اس کنویں کا پانی وفور کے ساتھ ابل کے باہر آیا اور میٹھا پانی، بہت خوش ہوا، شکریہ ادا کیا۔ اب سید الشہداء نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اب تو خود بھی پی اور زرعی فارم بھی اور آباد کر اس زمین کو۔ خوب، اس نے اتنی بات کی، امام علیہ السلام حکومت کے خلاف قیام کیا، اور اس خواص نے، اس لینڈ لارڈ نے فقط اتنی دلچسپی لی کہ پتہ نہیں پھر آپ آئیں یا نہ آئیں، شہید ہو جائیں، یہ جاتے جاتے میرا کنواں آباد کر جائیں، میرے دعا کر جائیں، برکت ہو جائے میرے کھیت میں، میری فصل میں، کہ میرا یہ کام حل ہو جائے۔ اس کو صرف اتنی دلچسپی تھی امام علیہ السلام سے، یہ بھی بڑے خواص میں سے تھا۔ اور آخر میں امام علیہ السلام کے بعد اس نے مدینہ میں بہت اہم کردار ادا کیا، بلکہ ایک زمانے میں ظاہراً اس کو عبداللہ ابن زبیر نے اپنا نمائندہ بنا دیا، یہ کچھ عرصہ مدینہ کا حاکم بھی رہا عبداللہ ابن مطیع، بہت پرنشیب و فراز شخصیات میں سے ہے یہ بھی، اس نے بھی ہر طرح کا رنگ دیکھا ہے اور ہر قسم کا کردار ادا کیا ہے۔ خوب، یہ خواص تھے۔ اب وہ ایسی باتیں نہیں کر رہے تھے جیسے عبداللہ ابن عباس نے سوال اٹھایا۔ عبداللہ ابن عباس سید الشہداء علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں کہ آپ نے کوفہ کا تو ارادہ کر لیا ہے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ اجمعت المصیر، میں نے ٹھان لیا ہے، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، تو آپ فرمائیے، اخبرنی رحمک اتصیر الی قوم قد قتلوا امیرہم، کیا انہوں نے وہ ظالم حاکم قتل کر دیا ہے، مر دیا ہے اس کو، جس قوم کی طرف آپ جا رہے ہیں، جنہوں نے آپ کو خط لکھے ہیں، جو وفاداری کا اظہار کر رہے ہیں، جو الاجل الاجل کہہ رہے ہیں، جو لبیک لبیک کہہ رہے ہیں، کیا آپ کے جانے سے پہلے کوفہ کے حاکم کو موت کی گھاٹ اتار چکے ہیں؟ وضبطوا بلادہم، کیا کوفہ اور کوفہ کے اطراف پر قبضہ کر لیا ہے انہوں نے، اہم مقامات پر، حکومتی اہم مقامات پر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے، پھر آپ کو بلا رہے ہیں؟ ونفوا عدوہم، اور تمام دشمنوں کو کوفہ سے باہر نکال دیا ہے، دتکار دیا ہے انہوں نے، اور کوفہ بالکل تیار کر دیا ہے آپ کے ورود کے لیے، آپ کی تشریف فرمائی کے لیے، کیا یہ کام کیا ہے انہوں نے؟ فَإِن كَانُوا قَدْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَصِرْ إِلَيْهِمْ، اگر تو یہ کر چکے ہیں پہلے، اپنے ظالم حاکم کو قتل کر دیا اور حکومتی اداروں پر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے، اور دشمنوں کو، بنو امیہ سے کے وفاداروں کو شہر سے نکال دیا ہے، اور بالکل شہر اب تیار ہے آپ کے لیے، پھر تو آپ جائیے ان کی طرف۔ فَصِرْ إِلَيْهِمْ، وہ ان کانو ان نما داؤ کا الیہم، لیکن اگر یہ آپ کو تو بلا رہے ہیں، وہ امیروہم علیہم قاہر لہم، اور ابھی تک وہی ظالم امیر ان کے اوپر حاکم ہے اور آپ کو بھی بلا رہے ہیں۔ بنو امیہ کا حاکم گورنر بھی انہیں پر ہے، نعمان ابن بشیر، وہ زندہ ہے، وہ اپنے معمول کے کام کر رہا ہے، اور یہ انقلابی آپ کو بلا رہے ہیں کہ آپ آ جائیے۔ اگر یہ ان کا کام ہے، امیر زندہ ہے اور آپ کو بلا رہے ہیں۔ وہ امالہ تجبی بلادہم، اور ان کے امال زکات بھی جمع کر رہے ہیں، صدقات بھی جمع کر رہے ہیں، جو مالیات ہیں، ٹیکس وغیرہ سب کچھ اکٹھا کر رہے ہیں۔ اگر شامی حکومت کا نمائندہ بھی باقی ہے، حکومتی ڈھانچہ بھی باقی ہے، بیوروکریٹ بھی سارے موجود ہیں، سارے سیکرٹری وزیر سب کچھ ہیں، اور وہ مالیات بھی لے رہے ہیں، اور یہ ان کو مالیات دے بھی رہے ہیں، اور اس کے باوجود آپ کو بلا رہے ہیں کہ ہم اس حکومت کو نہیں چاہتے، ہمارا کوئی امام نہیں ہے، اور آپ آئیے، ہم آپ کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر یہ صورتحال ہے، فَإِنَّهُمْ إِنَّمَا دَعَوْكَ إِلَى الْحَرْبِ وَالْقِتَالِ، در حقیقت وہ جنگ و جدل کے لیے آپ کو بلا رہے ہیں، آپ کے ساتھ جنگ کے لیے، آپ کے ساتھ حرب کے لیے، آپ کے خلاف جنگ کے لیے آپ کو بلا رہے ہیں۔ وَلَا أَعْمَنُ عَلَيْكَ، میں آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا کوفہ کے اندر، اور کوفہ کی جانب آپ کا سفر آپ کے لیے موضوع مناسب نہیں سمجھتا. کس وجہ سے؟ اَن یغرو کا، ایک یہ کہ دھوکہ دیں گے آپ کو، وہ یکذبو کا جھوٹ بول رہے ہیں آپ کے ساتھ، وہ یخالفو کا مخالفت کریں گے آپ کی، وہ یخذلو کا اور تنہا چھوڑ دیں گے آپ کو، آپ کی مدد نہیں کریں گے، وہ اَن یستنفرو الیکا اور یہ کہ آپ کے خلاف اقدامات کریں گے، آپ سے لوگوں کو دور کریں گے، فَيَكُونُ أَشَدَّ النَّاسِ عَلَيْكَ، یہی جو آپ کو بلا رہے ہیں اور یہ اقدامات انہوں نے نہیں کیے، یہ سب سے بڑے صفاق دشمن بن جائیں گے، شدت کے ساتھ آپ کے اوپر ظلم ڈھائیں گے، مجھے یہ اندیشہ ہے، مجھے یہ پریشانی ہے. تو آپ فرمائیے کہ کیا انہوں نے اپنا امیر قتل کر دیا ہے؟ کیا انہوں نے اہم مقامات پہ قبضہ کر لیا ہے؟ کیا انہوں نے دشمن سارے شہر سے باہر نکال دیے ہیں، اپنا فریضہ انجام دے دیا ہے، اور اب امام و پیشوا کو بلا رہے ہیں؟ یا یہ سب کچھ نہیں کیا بلکہ یہ آرام سے اپنے گھروں میں ہیں، وہ آرام سے تخت پر ہے، اس کے عمال ٹیکس جمع کر رہے ہیں اور یہ اس کو ٹیکس دے رہے ہیں اور پھر آپ کو بلا رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے یہ آپ کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں، آپ کے خلاف جنگ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، آپ کے اوپر ظلم ڈھانا چاہتے ہیں. اور ابن عباس عرض کر رہے ہیں کہ میں مناسب نہیں سمجھتا کہ یہ سفر انجام پائے. فقال له الحسین علیہ السلام، سید الشہداء علیہ السلام نے جواب دیا ابن عباس کو، وَإِنِّي أَسْتَخِيرُ اللَّهَ وَأَنْظُرُ مَا يَكُونَ، اے ابن عباس، میں نے تو بتا دیا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں نے ٹھان لی ہے، ارادہ پکا کر لیا ہے، اور تو جو کچھ مجھ سے پوچھ رہا ہے جن بارے میں، امام نے ان کا جواب نہیں دیا. ظاہر ہے وہ واضح چیزیں تھیں کہ نہ انہوں نے اپنا امیر قتل کیا، نہ انہوں نے کوفہ کے اہم مقامات پر دار العمارہ پر قبضہ کیا، نہ بیت المال پہ قبضہ کیا، نہ چھونی پہ قبضہ کیا، کہیں بھی کچھ بھی نہیں کیا کوفیوں نے، اور آپ کو بلا رہے ہیں. امام کا جواب یہی تھا کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود بھی امام نے فرمایا میں نے وہیں پہ جانا ہے، اور ساتھ فرمایا کہ میں اللہ سے خیر طلب کرتا ہوں. تو ڈر رہا ہے، ابن عباس پریشان ہیں، آپ میرے بارے میں پریشان حال ہیں، تو میں اللہ سے خیر طلب کرتا ہوں. وَإِنِّي أَسْتَخِيرُ اللَّهَ، میں استخارہ کرتا ہوں. استخارہ وہ نہیں جو فال آپ ڈالتے ہیں یا آج کل رواج ہو گیا ہے، استخیر اللہ دعا ہے. استشیرو میں مشورہ لوں گا، استخیرو میں خیر کی اللہ سے طلب کروں گا، خیر طلب کرتا ہوں کہ جو میں نے ارادہ کر لیا ہے. چونکہ امام پہلے فرما چکے ہیں کہ قد اجمعت المصیر، میں نے تو فیصلہ کر لیا ہے، اب فال کی کیا ضرورت ہے؟ اور ویسے بھی فال امام نہیں ڈالتے، امام کا کام فال ڈالنا نہیں ہے، بلکہ امام نے منع کیا ہے فال سے کہ فال نہ ڈالو، نہ قرآن پہ، بالخصوص قرآن سے روکا ہے کہ قرآن کو فال کی کتاب مت بناؤ، یہ فال کی کتاب نہیں ہے. فال پوری دنیا میں رائج ہے، تمام مذاہب وغیرہ مذاہب سب فال ڈالتے ہیں. فال ٹاس کو کہتے ہیں، ٹاس وہ تو آپ ڈالتے ہی رہتے ہیں اکثر کہ آج کھانا کس نے کھلانا ہے، ہوتا ہے نا بسا اوقات اپنی کولیگز کے اندر یہ ٹھن جاتی ہے، بھائی آج کھانا کس نے کھلانا ہے، تو وہ ٹاس ڈالتے ہیں، اسی کو فال کہتے ہیں. کسی بھی چیز سے ڈالو آپ، آپ عموماً سکہ سے ٹاس ڈالتے ہیں، وہ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ دونوں رخ سکے کے ایک طرح کے مشابہ بنائے ہوتے ہیں انہوں نے، اکثر یہ لوگ فال ڈالتے ہیں سر. ٹاس ڈالنا یہ فال ہوتا ہے کہ اس سے یہ پتا، یہ سکہ بتائے گا کیا کرنا ہے ہم نے. عقل خدا نے انسان کو دی ہے، بصیرت انسان کو دی ہے، شعور انسان کو دیا ہے، وحی انسان کی ہدایت کے لیے آئی ہے، رسل انسان کی طرف آئے ہیں، آئمہ انسان کی ہدایت کے لیے ہیں، علم و ہدایت اللہ نے انسان کے لیے مقرر کی ہے، اور فیصلے اپنے ٹاس سے کرواتا ہے، فال سے کرواتا ہے، تسبیح سے کراتا ہے. اب یہ فال ابھی استخارہ کے نام سے مشہور ہو گئی ہے. استخارہ دعا مانگنے کو کہتے ہیں، خیر کی دعا مانگنا. استخیر اللہ، میں اللہ سے خیر طلب کرتا ہوں، جو فیصلہ کیا ہے میں نے جانچ کے کیا ہے، آگاہی کے ساتھ کیا ہے. ایک اسی سلسلے کی گفتگو ہے، ایک پہلا خطبہ امام علیہ السلام کا مدینہ کے اندر، جس میں سید الشہداء علیہ السلام نے ظاہراً اس وصیت نامہ جو جناب محمد ابن حنفیہ کے نام تحریر فرمایا ہے، اس کے ضمن میں ظاہراً یہ گفتگو ہے، جہاں تک یاد آ رہا ہے مجھے، یہی سلسلہ گفتگو کے قیام سید الشہداء علیہ السلام بے زبان سید الشہداء علیہ السلام، جیسے اشارہ کیا تھا کہ سلسلہ وار عرض ہو رہا ہے. اس میں بیان ہوا تھا کہ کربلا آگاہانہ راستہ تھا، لاعلمی میں سید الشہداء علیہ السلام کربلا نہیں پہنچ گئے، آگاہانہ راستہ تھا، عالمانہ راستہ تھا، ارادی اور اختیاری راستہ تھا، اور باخبر تھے ہر چیز سے. جو کچھ دوسرے بتا رہے ہیں، ان سب سے سید الشہداء ان سے بہتر آگاہ تھے. اس کے باوجود سید الشہداء علیہ السلام نے یہ سفر طے کیا، اور خواص ہمراہ نہیں ہوئے، حتیٰ اپنے ہمدرد، خیرخواہ اور نزدیک کے رشتہ دار، بھائی اپنے، خواص میں سب سے اہم تو بھائی ہیں اپنے، بعض بھائی ساتھ تھے، بعض بھائی ساتھ نہیں تھے، مدینہ میں رک گئے، یہ خواص میں سے تھے یہ ساری شخصیات، یہ نہیں گئے ساتھ. اب یہ اہم نقطہ یہی ہے، وہ باریکی لطیف نقطہ یہی ہے کہ اگر یہی انسان کو سمجھ میں آ جائے، مومن کو سمجھ میں آ جائے کہ امام مصر ہیں، تمام تر آگاہی کے باوجود، علم کے باوجود، جو کچھ دوسرے نشاندہی کر رہے ہیں وہ سب امام کو معلوم ہے، اور پھر امام نے ان کو پہلے سے بتا دیا، بھائیوں کو بھی، دوسروں کو بھی، کہ میرے ساتھ آؤ، دعوت بھی دے رہے ہیں اور ساتھ انجام بھی بتا رہے ہیں کہ اگر میرے ساتھ آؤ گے تو مارے جاؤ گے، یہ بھی ساتھ بتا رہے ہیں، یعنی انجام بھی معلوم ہے. ابھی ابن عباس چھوڑیں گے نہیں، ابن عباس کی کوشش پوری یہ ہے کہ امام حسین کو بچائیں، چونکہ رشتہ دار ہیں، ہمدرد ہیں، خیرخواہ ہیں، اور ابن عباس ہر طرح کا جتن کر رہے ہیں کہ کسی طرح سید الشہداء رک جائیں، نہ جائیں. سید الشہداء کو متبادل مشورے دیتے ہیں، یمن چلے جائیں، ابھی آئے گی بات، یمن چلے جائیں آپ، لیکن امام مصر ہیں کہ میں نے کوفہ ہی جانا ہے. کوفہ کے وہ نقصانات بتا رہے ہیں، خطرات بتا رہے ہیں. وہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں ان خطرات کا مجھے علم ہے، کوفیوں کا مجھے علم ہے، کوفی بے وفا ہیں، یہ سب مجھے معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود مجھے کوفہ ہی جانا ہے. عرض کروں گا انشاءاللہ کیا راز تھا اس میں، کیوں امام مصر ہیں اور ابن عباس اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ امام کو کسی نہ کسی طریقے سے روک لیں، نہ جائیں، کوفہ نہ جائیں. امام نے فرمایا وَإِنِّي أَسْتَخِيرُ اللَّهَ، ابن عباس، خب میں اللہ سے خیر کی دعا کرتا ہوں اس ارادے میں، اس سفر میں، کہ خدا میرے لیے اس کو خیر قرار دے انشاءاللہ. وَأَنظُرُ مَا يَكُونَ، اور جو ہوگا میں دیکھوں گا اس کو کیا ہوتا ہے. خب اس کے بعد فَخَرَجَ ابن عباس، ابن عباس نکل گئے امام سے یہ گفتگو کر کے. وَآتَاهُ ابن الزبیر، عبداللہ ابن زبیر آ گئے، جو ہی یہ راستے میں ملے ایک دوسرے سے، یا پہلے سے طے کیا ہوا تھا کہ پہلے ایک جائیں جا کر بات کریں، پھر دوسرا جائے جا کر وہی بات کرے، اصرار کرے، یا اتفاقاً ایسے تھا کہ ابن عباس آئے اور گفتگو کر کے امام سے باہر نکلے اور بعد میں عبداللہ ابن زبیر آ گئے. عبداللہ ابن زبیر بھی ان خواص میں سے ہیں جنہوں نے تاریخ میں، اسلامی تاریخ میں بہت اہم کردار ہے ان کا، بہت اہم، اور یہ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے کچھ عرصے کے لیے خلافت بھی قائم کی، حکومت بھی قائم کی بنو امیہ کے مقابلے میں، اور ایک بہت بڑا علاقہ بنو امیہ سے انہوں نے آزاد کرا کے اپنا خلافت کا نظام قائم کیا، اور انہی کے بیٹے کے ہاتھوں مختار ثقفی، پہلے مختار ثقفی نے، امیر مختار نے بیعت کی عبداللہ ابن زبیر کی، اور پھر اس کے بعد توڑ دی وہ بیعت، اور اس بیعت شکنی کے بعد انہوں نے حملہ کیا اور مختار انہی کے لشکر کے ہاتھوں مارے گئے کوفہ کے اندر، اور کوفہ پر قبضہ کر کے پھر انہوں نے اپنی خلافت امارت کا حجاز کے اندر بھی اپنی حکومت قائم کی، مکہ و مدینہ میں، اور اسی طرح کوفہ میں، بصرہ میں، اور بہت سارے علاقے انہوں نے قبضہ کر کے ایک بہت مضبوط خلافت قائم کر لی. ظاہراً 3 سال تک خلافت قائم کی انہوں نے، اور بہت جید شخصیت کی یہ بھی یہ فرزند ہیں، زبیر ابن عوام، جو آخر میں جنگ جمل میں شریک ہوئے امام علی علیہ السلام کے مخالف، ساری زندگی رسول اللہ اور آل رسول کے ساتھ گزاری، آخر میں آ کر، زندگی کے آخری ایام میں آ کر اہل بیت کے مقابلے میں آ گئے، علی علیہ السلام کے مقابلے میں جنگ جمل میں وہیں مارے گئے، اور امیر المومنین ان کی لاش پر گئے اور حسرت کی. بالآخر امیر المومنین نے انہیں مائل کر لیا تھا، سمجھا لیا تھا کہ آپ غلطی کر رہے، اور مان گئے تھے کہ میں نے غلطی کی ہے، معذرت کی، معافی مانگی، اور جنگ چھوڑ کے جانے والے تھے کہ اس لشکر نے انہیں، ویسے تاریخ میں لکھا ہوا ہے نامعلوم لوگوں نے، نامعلوم لوگ اس وقت بھی تھے، ابھی بھی ہیں کراچی میں اور پاکستان میں، نامعلوم افراد بہت ہیں، چونکہ جتنی ایف آئی آر ہیں وہ ساری پاکستان میں نامعلوم افراد کے مقابلے میں کٹتی ہیں. یہ نامعلوم افراد اس وقت سے ہیں، یہ نسل نامعلوم افراد نے ان کو قتل کر دیا. ظاہر ہے جب نامعلوم افراد قتل کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ معلوم ہوتے ہیں اصل میں کون لوگ ہوتے ہیں. اسی لشکر جمل نے ان کو کہا کہ یہ جانے نہ پائیں، چونکہ خفت تھی ان کے لیے، اتنا بڑا سردار جنگ کے چھوڑ کے، جنگ کے اثنا میں جنگ ترک کر کے، اعلان کر کے چھوڑ کے جا رہا ہے، تو یہ تو لشکر کے لیے ایک بہت بڑی خفت تھی. اس خفت سے بچنے کے لیے انہوں نے ان کو میدان جنگ سے باہر ایک جگہ پر قتل کر دیا، اور اس وقت امیر المومنین علیہ السلام کو پتہ چلا زبیر قتل ہو گئے، اور وہاں گئے اور حضرت نے اس افسوس کا بھی اظہار کیا. ان کے بیٹے ہیں یہ عبداللہ ابن زبیر، اور علی علیہ السلام کا فرمانا بھی تھا کہ زبیر ہمیشہ اہل بیت کے ساتھ تھے. ما زال الزبیر منا اہل البیت، شروع سے آخر تک زبیر اہل البیت کے ساتھ تھے جب تک یہ بیٹا پیدا نہیں ہوا. جب یہ بیٹا پیدا ہوا اس نے زبیر کو اہل بیت سے دور کر دیا. اب یہ بھی ایک بہت اہم کردار ہے، شخصیت، ان کو بھی سمجھنا ضروری ہے تاکہ یہ واقعہ کربلا اور ماجرہ کربلا سمجھ میں آئے. زبیر آئے، فحدثہ ساعتن، کچھ گھڑی سید الشہداء کے پاس رہے اور گفتگو کی. ثم قال، پھر ابن زبیر، عبداللہ ابن زبیر عرض کرنے لگے، ما ادری ما ترکنا ہؤلاء القوم وکفنا عنہم، کا مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم نے ان لوگوں کو اپنے حال پہ کیوں چھوڑ دیا ہے، ہم کیوں کچھ کر نہیں رہے ہیں. یہ الفاظ اس طرح سے تھے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم لوگ یعنی اہل حجاز، اہل حجاز نے اور بڑی شخصیات نے ان بنو امیہ کو اپنے حال پہ کیوں چھوڑ دیا ہے، یہ جو مرضی یہ کر رہے ہیں، جیسے چاہتے ہیں حکومتیں بنا رہے ہیں، جیسے چاہتے ہیں منمانیاں کر رہے ہیں، جیسے چاہتے ہیں بدعنوانیاں کر رہے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہم نے کیوں ہم لا تعلق ہو گئے ہیں اور ہم انہیں چھوڑ کے چپ کر کے بیٹھ گئے ہیں. وَنَحْنُ أَبْنَاءُ الْمُهَاجِرِينَ، ابن زبیر سید الشہداء سے عرض کر رہے ہیں، جبکہ ہمارا مقام کیا ہے، ہم مہاجرین کی اولاد ہیں جنہوں نے ہجرت کی ہے، ہم ان کی اولاد ہیں کہ جن کا مقام قرآن کریم نے بہت عظمت کے ساتھ ذکر کیا ہے. یہ حوالہ دے رہے ہیں کہ ہم ان کی اولاد ہیں، ہم مہاجرین کی اولاد ہیں. وَوُلَاتُ هَذَا الْأَمْرُ دُونَهُمْ، اور ہم ہیں والی حکومت کے، امت کے، مملکت کے، ریاست کے، ان کے بجائے. یہ جو خاندان ابھی حاکم بن گیا ہے بنو امیہ، یہ کیسے گوسائے اور ہم کیسے لا تعلق بیٹھے رہے؟ کہا مجھے سمجھ میں نہیں آتی. والی تو ہم تھے, مہاجرین کی اولاد ہم ہیں. یہ جو کہا مہاجرین کی اولاد ہم ہیں, یہ بھی ایک داستان کا حصہ ہے. اور وہ یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت ہوئی اور اس کے بعد حزبی اجتماع ہوا, دو جماعتیں آپس میں مل کے بیٹھی, انصار میں سے چند آدمی اور مہاجرین میں سے چند آدمی, سارے انصار اور مہاجرین نہیں تھے, انصار کے چند منتخب لوگ بیٹھے. انہوں نے وہ مدینہ میں رسول اللہ کے کفن و دفن میں نہیں آئے بلکہ سقیفہ میں جا کر انہوں نے سیاسی اجتماع کیا, میٹنگ کی, اور فوراً کہا کہ اس سے پہلے کہ مہاجرین آ کر کوئی فیصلہ کر لیں, ہم پہلے ہی مسلمانوں کے لیے خلیفہ کا اعلان کر دیتے. اور انہوں نے چن بھی لیا تھا سعد ابن عبادہ کو, انہوں نے خلیفہ منتخب کر لیا, بزرگ تھے انصار میں سے. اور جب مہاجرین کو خبر ہوئی تو مہاجرین میں سے چار افراد گئے, فوراً جا کر ان کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا اور انہیں تنبیہ کی, اور پھر اس کے بعد فیصلہ ان کا بدل کے دوسرا فیصلہ کیا اور خلیفہ اول وہاں پر خلیفہ نامزاد ہو گئے. وہاں پر جو ان میں مباحثہ ہوا آپس میں انصار کا مہاجرین کے ساتھ, اس میں جو دلائل دیے گئے تھے خلافت کے لیے کہ خلیفہ کون ہوگا, ان بڑے دلائل میں سے ایک دلیل یہ تھی کہ خلیفہ مہاجرین میں سے ہوگا. یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ ہم مہاجرین کی اولاد ہیں. بنو امیہ دشمن تھے رسول اللہ کے, انہوں نے حوالہ دیا کہ ہم ہیں وہ لوگ جو مہاجرین کی اولاد ہیں, جو استحقاق رکھتے ہیں اس حکومت کے لیے, خلافت کے لیے. ہم نے چھوڑ دیا اور ان کو موقع دے دیا, میدان ان کے حوالے کر دیا. خبرنی ما تريد ان تصنع, اب ابن زبیر پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیے, فرمائیے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں, کیا کرنے والے ہیں آپ. چونکہ ابن زبیر نے بھی بیعت نہیں کی, ابن زبیر نے بھی بغاوت کی. ابن زبیر سید الشہداء سے پہلے مدینہ سے نکل آئے اور مکہ میں آ کر پہلے سے انہوں نے فعالیت شروع کر دی. جب سید الشہداء پہنچے تو پہلے ابن زبیر پہنچے ہوئے تھے اور میدان ہموار کر رہے تھے مکہ کے اندر, اپنی سلسلے کے لیے, اپنی خروج اور اپنے قیام کے لیے, اپنی بغاوت کے لیے کہ یہ بھی حکومت یزید کے خلاف ہے. سید الشہداء علیہ السلام نے فرمایا, فقال الحسین علیہ السلام, واللہ لقد حدثت نفسی بإتيان الكوفة ولقد كتب إلي شيعتي بها وأشراف أهلها وأستخير الله. سید الشہداء نے فرمایا, واللہ لقد حدثت نفسی بإتيان الكوفة, میں نے اپنے دل میں یہ ٹھان لی ہے, یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں کوفہ جاؤں گا. وَلَقَدْ كَتَبَ عَلَيَّ شِيَتِي, اور کوفہ کے میرے شیعوں نے مجھے خط لکھا ہے, پیروکاروں نے, کہ آپ کوفہ آ جائیں. کوفہ آنے کا خط لکھا ہے. وَأَشْرَافُ أَهْلِهَا, اشراف خواص, کوفہ کے خواص نے, ملا نے خط لکھا ہے کہ آپ کوفہ آ جائیے. وَأَسْتَخِيرُ اللَّهَ, اور میں خدا سے اسی فیصلے کے متعلق اللہ سے دعا بھی مانگتا ہوں خیر کی, کہ اللہ اسی میں خیر قرار دے. خب, جس طرح ابن عباس سے کہا تھا میں نے ٹھان لیا ہے میں جانے والا ہوں, ابن زبیر سے بھی یہی فرمایا کہ میں نے پکا ارادہ کر لیا ہے, مضبوط محکم, اور اب میں نکلنے والا ہوں. اور میرے اس فیصلے کی ترجیحات یہ تھیں, ایک تو میں چاہتا ہوں کوفہ جاؤں, دوسرا کوفہ والوں نے مجھے خط لکھے ہیں, اور تیسرا میں اللہ سے اسی کہ اندر خیر کی دعا بھی مانگتا ہوں. فقال له ابن زبیر, ابن زبیر نے جواب دیا, عبداللہ ابن زبیر نے سید الشہداء کو, اما لو کان لی بها مثل شیعتک ما عدلت بها, اگر میرے اتنے شیعہ ہوتے جتنے آپ کے شیعہ ہیں, میں ایک لحظے کے لیے بھی وقفہ اور وقوف نہ کرتا, انتظار نہ کرتا اور فوراً پہنچ جاتا وہاں پر, اگر میرے اتنے پیروکار ہوتے جتنے آپ کے ہیں کوفہ کے اندر, یعنی امام علیہ السلام کو حوصلہ افزائی کر رہے ہیں, حمایت کر رہے ہیں کہ آپ فی الفور جائیے مکہ سے, اتنے شیعہ اگر ہوں تو پھر انتظار کس کا ہے، آپ تو فوراً جائیں. اگر انہوں نے کہا میرے اتنے ہوتے، چونکہ عبداللہ ابن زبیر کوفہ میں ان کے پیروکار نہیں تھے، ابھی انہوں نے شروع کی تھی نہضت تحریک اپنی، اور انہیں حجاز میں ہی رہنا تھا، چونکہ حجاز پہلے سابقہ سال میں عرض کر چکا ہوں علاقوں کی خصوصیات، کہ حجاز شروع سے ہی خلفاء کے نظام حکومت میں حجاز اہل بیت کے لیے اب حامی نہیں تھا، اکثریت اہل حجاز کی. اس لیے امیر المومنین علیہ السلام نے حجاز سے دارالخلافہ ہی منتقل کر دیا، چونکہ فضا حجاز کی خصوصاً خلیفہ سیوم کے قتل کے بعد فتنہ آلود ہو گئی تھی، سازشیں ہو گئی تھیں، دسیسے بن گئے تھے، اور وفاداریوں کا معلوم نہیں ہوتا تھا کون کس کے ساتھ ہے. اس لیے سید الشہداء علیہ السلام نے حجاز کو مناسب نہیں سمجھا، دار الامارا منتقل کیا کوفہ. کوفہ بارڈر پہ تھا، سرحدی شہر تھا، اور شہر بھی نہیں تھا، چھونی تھی، فوجی چھونی تھی. سید الشہداء علیہ السلام نے وہاں سیاسی دارالخلافہ بھی منتقل کیا تاکہ حجاز کے اندر جو ساز باز ہو رہی ہے اس سے بچ جائیں، محفوظ رہیں، اور آسودگی سے جا کر نظام مملکت سنبھالیں. اور دوسرا یہ کہ کوفہ دمشق کے قریب تھا، چونکہ دمشق میں بغاوت شروع تھی امیر المومنین کے خلاف، اس بغاوت کو نزدیک سے زیر نظر رکھنے کے لیے کوفہ گئے. یہ مرجحات تھے کوفہ کو دارالخلافہ انتخاب کرنے کے لیے. عبداللہ ابن زبیر کے اندر شوق ہے کہ خلیفہ میں بنوں، حاکم میں بنوں، اور لیکن انہیں یہ اندازہ ہے کہ میرے حامی نہیں ہیں، انہیں اب سے تدبیر کرنی پڑے گی اپنی حمایت میں لوگوں کو اکسانے کے لیے. ابھی تک نہ حجاز میں کوئی خاطر خواہ حمایت تھی بڑی، اور نہ ہی دیگر شہروں میں، لیکن سید الشہداء علیہ السلام حجاز میں احترام تھا، کوفہ میں شیعہ بھی تھے، کوفہ میں پیروکار بھی تھے، کوفہ میں ماننے والے بھی تھے، کوفہ میں دعوت دینے والے بھی موجود تھے. اس لیے ابن زبیر نے کہا کہ اگر میرے اتنے حامی ہوتے، شیعہ ہوتے، میں تو فوراً چلا جاتا. سید الشہداء علیہ السلام نے ثم، اور ابن زبیر یہ اب یہ بات کی کہ اگر میرے حامی ہوتے میں تو فوراً نکل جاتا. اس کے بعد ثم انہ خشیا ان یتہمہ فقال، پھر فوراً انہیں توجہ آئی کہ یہ کیا کہہ دیا میں نے. خوب سیاسی لوگ بہت ناپ تول کے بات کرتے ہیں، عام آدمی جو غیر سیاسی ہیں یہ یا بالکل جھوٹ بولتے ہیں یا بالکل سچ بولتے ہیں، عام آدمی یا بالکل پکا سالڈ قسم کا جھوٹ بولیں گے اور یا پھر بالکل ہی سالڈ سچ بولتے ہیں. لیکن سیاسی ایسی بات کرتا ہے کہ وہ جھوٹ بھی ہوتی ہے اور سچ بھی ہوتی ہے، سیاسی لوگوں کا یہ طرز ہے رویہ. آج بھی اگر آپ سیاستدانوں کے بیان سنیں کسی بھی ملک کی اہم ترین مسئلے کے اوپر، وہ ایسی گول مول بات کرتے ہیں جس میں وضاحت نہیں ہوتی. ابن زبیر ایک سیاسی شخصیت تھے، مدعی تھے خلافت کے، حکومت وقت کے مخالف، یزید کے مخالف، اور زیر عتاب یزید نے ان کے ورنٹ جاری کیے ہوئے ہیں اور یہ مدینہ مکہ میں آ کے پناہ گیر ہوئے ہیں. خوب ایسی حالت میں آ کر سید الشہداء بھی مخالف ہیں، یہ بھی مخالف ہیں، اور سید الشہداء کے سامنے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اگر میرے اتنے حامی ہوتے تو میں تو فوراً نکلتا حجاز سے اور کوفہ پہنچ جاتا. پھر فوراً متوجہ ہوئے کہ یہ بیان صحیح نہیں ہوا، اس میں کچھ تھوڑی گڑبڑ ہو گئی ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میں گویا ارادہ رکھتا ہوں، یعنی سید الشہداء یہ سوچیں گے، امام حسین یہ سوچیں گے کہ ابن زبیر یہ چاہتے ہیں کہ میں حجاز سے جلدی جلدی نکل جاؤں اور حجاز ان کے لیے خالی ہو جائے. چونکہ سید الشہداء کے ہوتے ہوئے ابن زبیر کی حیثیت نہیں تھی، ثانوی، وہ مرعوب ہوئے تھے سید الشہداء کی شخصیت کے سامنے، اتنی بڑی شخصیت نہیں تھی کہ سید الشہداء کے پلے کے سمجھے جائیں. لہذا جب سید الشہداء مکہ میں تھے، جب امام حرم میں آتے تو سارے مخالف، حامی، ہمدرد، ہر قسم کا آدمی نماز میں ترجیح دیتا امام حسین کے پیچھے پڑھیں، اور ابن زبیر بھی تاکید کے ساتھ نماز سید الشہداء کے پیچھے پڑھتے، آ کر ان کے مقابلے میں جماعت قائم نہیں کرتے تھے ادب کے ساتھ. سید الشہداء کا حامی نہیں تھے حجاز میں، لیکن احترام تھا، چونکہ جو نسبت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی تھی، رسول اللہ کے ساتھ جو مقام تھا وہ کسی اور کا نہیں تھا، یہ طے شدہ بات تھی کہ امام حسین علیہ السلام کا احترام اس نسبت کی بنا پر غیر معمولی احترام تھا، اور جہاں امام حسین علیہ السلام موجود ہوں وہاں کسی اور کی طرف توجہ نہیں جاتی. اب عبداللہ ابن زبیر یہ بات کر کے فوراً متوجہ ہوئے، ثم انہ خشیا، پھر انہیں خوف آیا، ان یتہمہ، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سید الشہداء امام حسین مجھے متہم کریں کہ میں انہیں مدینے سے جلدی جلدی مکہ سے نکالنا چاہتا ہوں حجاز سے، تاکہ یہ جائیں کوفہ میں اور پیچھے میرے لیے میدان خالی ہو جائے. اما انکا، پھر فوراً تلافی کی اس کی، اس بیان کی جو ان کی نظروں میں تھوڑا ناقص ہو گیا تھا کہ میں اگر ہوتا تو جلدی نکلتا، آپ جلدی جلدی نکلیں یہاں سے، اس کی کمی یا اس کی تلافی کی انہوں نے، کمی کی، اور کہا اما انکا لو اقمت بالحجاز، امام حسین علیہ السلام کو کہنے لگے کہ اگر آپ چاہتے ہیں حجاز میں ہی رہنا، مکہ میں ہی رہنا چاہتے ہیں، ثم اردت هذا الامر، اور یا ثم اردت هذا، ثم کے بجائے ثم زیادہ مناسب ہے، یعنی ثم اردت هذا الامر، آپ اگر حجاز میں ہی رہنا چاہتے ہیں اور یہ منصوبہ اور یہ جو مقصد ہے آپ کا یہ حجاز میں عملی کرنا چاہتے ہیں آپ، یعنی اعلان حکومت اپنا یزید کے خلاف قیام کر کے، اور اپنی خلافت و حکومت اگر مکہ میں قائم کرنا چاہتے ہیں، حجاز میں قائم کرنا چاہتے ہیں، وہ بسم اللہ میں راضی ہوں، میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ حجاز چھوڑ دیں. اگر آپ کو موضوع لگ رہا ہے کہ میں حجاز میں یہ کام کروں تو میں نہیں چاہتا کہ آپ چلے جائیں، بے شک کوفہ میں آپ کے حامی ہیں، آپ اگر چاہتے ہیں تو حجاز میں ہی رہیں. ما خلف علیک انشاءاللہ، کوئی بھی آپ کا مخالف نہیں ہوگا. ثم قام، یہ کہہ کر ابن زبیر اٹھے اور امام حسین علیہ السلام سے اس محفل سے نکل گئے. فخرج من عند، امام علیہ السلام سے دور ہو کر نکل گئے. فقال الحسین علیہ السلام، سید الشہداء علیہ السلام نے جب وہ نکل گئے تو بعد میں فرمایا، ہا، دیکھا، وہاں زہرن اور بھی لوگ تھے، امام علیہ السلام نے انہیں کہا کہ دیکھا، ہا، ان ھذا لیس شیئ یعطاہ من الدنیا احب الیہ من ان اخرج من الحجاز الی العراق، یہ شخص وہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پسندیدہ کام اس کے لیے یہی ہے کہ میں جلدی جلدی حجاز چھوڑ کر عراق نکل جاؤں، یہ سب سے زیادہ یہی چاہتا ہے، یہ اس کے دل کی بات ہے، پسند کی بات ہے. وقد علم، جبکہ اسے معلوم ہے، انہ لیس لہ من الامر مائی شیون، یہ جانتے ہیں کہ جب تک میں ہوں مکہ میں حجاز میں ان کی بات نہیں سنی جائے گی، ان کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہوگی، اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ میں فوراً حجاز سے نکلوں، کوفہ میں جاؤں، تاکہ یہ میدان ان کے لیے کھلا رہ جائے. وَأَنَّ النَّاسَ لَا يَعْدِلُوهُ بِي، اور لوگ نے میرے برابر نہیں سمجھے، میرے ہم پلہ نہیں سمجھتے. فَوَدَّ أَنِّي خَرَجْتُ مِنْهَا لِتَخْلُوا لَهُ، اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ میں حجاز چھوڑوں اور جلدی جلدی کوفہ میں جاؤں، تاکہ یہ حجاز میں پیچھے جو سوچا ہوا انہوں نے پلان بنایا ہوا ہے منصوبہ، اس کے مطابق عمل کریں. خوب، یہ متن تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ابھی جاری ہے یہ ابن عباس کی گفتگو بھی اور ابن زبیر بھی، ابھی انہوں نے چھوڑا نہیں ہے امام حسین علیہ السلام کو، یعنی یوں نہیں کہ اتمام حجت کر کے آگے پھر واپس آئے ابن عباس، شام کو پھر واپس آ گئے، صبح یہ بات کر کے گئے، پھر شام کو آئے اور پھر آ کر اصرار کیا کہ ہم درخواست کرتے ہیں، التماس کرتے ہیں کہ آپ کوفہ نہ جائیے، اور پھر جب زیادہ اصرار کیا تو اس کے بعد امام علیہ السلام نے وہ اگلا مضمون بیان کیا جو بعد میں بیان کروں گا میں. عزیزان، یہاں اشارہ کیا میں نے کہ خواص بہت اہم کردار رکھتے ہیں، خصوصاً یہ خواص جو ہمدرد ہیں وہ خیر خواہ ہیں، جناب ابن عباس جیسی شخصیت، عبداللہ ابن عباس جیسی شخصیت، عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن زبیر ایک طرح کی سوچ نہیں رکھتے، ان میں تیسری شخصیت ہے عبداللہ ابن عمر. عبداللہ ابن عمر کو سرے سے سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، خلیفہ دوم نے جب شورا بنائی، اس شورا میں افراد رکھے برجستہ نمایاں، کسی نے مشورہ دیا تھا خلیفہ کو کہ آپ اپنے بیٹے کو کیوں نہیں رکھتے یا خلیفہ کیوں نہیں بناتے، شورا میں بھی نہیں رکھا آپ نے انہیں اور انہیں نامزد بھی نہیں کیا خلافت کے لیے. تو انہوں نے بہت مزیدار جواب دیا خلیفہ دوم نے، کہا کہ میں نے اس لیے نہیں رکھا کہ چونکہ اس کو ان چیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ اپنے لوٹے مسلے میں لگا رہے گا اور مملکت خراب ہو جائے گا، نظام مملکت. ان کو ذکر سے، عبادت سے بہت شوق شغف تھا عبداللہ ابن عمر، ہمیشہ عبادت میں مصروف رہتے تھے. انہیں جب بھی کسی نے دیکھا تو حالت عبادت میں دیکھا. سید الشہداء علیہ السلام سے جب آ کے ملے، بات چیت ہوئی، تو سید الشہداء علیہ السلام نے بھی ان سے التماس دعا کی کہ عبداللہ ابن عمر اپنی عبادتوں میں ہمارے لیے بھی دعا کیا کرو. اور جب انہوں نے بات طولانی کر دی، یہ پہلے پڑھ آئے ہیں پچھلے سالوں میں، وہ جواب جو عبداللہ ابن عمر کے ساتھ گزرا وہ بیان ہو گیا ہے، آپ زحمت کریں اور وقت نکال کے پچھلے سے سنیں سید الشہداء علیہ السلام کے خطبات کے، تاکہ آپ کو یہ قیام امام کی زبان سے سمجھ میں آ جائے. ہم نے ذاکروں خطیبوں سے، علماء سے تو سنا ہوا ہے، لیکن انہوں نے داستان کچھ اور بنا دی ہے. خیالی ایک مارکہ فرض کر لیا کربلا، خیالی کربلا، جس طرح شاعروں نے خیالی کربلا پیش کی ہے. جیسے بہت ہی نمایاں جو مرثیہ کے امام ہیں میر انیس، جنہوں نے کربلا کو بہت یعنی اعلی شاعرانہ درجے میں جا کر پیش کیا ہے، خوب تخیل کا مضمون سارا بنایا ہے خود خیال سے، اس میں تاریخ نہیں ہے. انہوں نے خود سے اپنے خیال سے سارے مناظر کشی کی ہے. مثلا وہاں فرضی کردار ہیں میر انیس نے جو وہاں پر فرض کیے ہیں، اور ان کے بارے میں مضمون لمبے لمبے مضمون انہوں نے چھیڑے. خوب شاعر کہتے ہی اس کو ہیں جو تخیل کے مضمون باندھے، تخیل کسی حقیقت کا خیالی روپ پیش کرے، اسی کو شاعر کہتے ہیں. شاعر نظم لکھنے والا نہیں ہوتا. علامہ اقبال بہت چڑھتے ہیں اگر انہیں کوئی شاعر کہہ دے. نظم ہے، علامہ اقبال کی نظم ہے اور بہت عالی ہے. فارسی نظم علامہ کی فارسی شاعروں سے زیادہ پختہ تر ہے، اور اردو نظم علامہ اقبال کی اردو تمام ادیبوں سے زیادہ پختہ تر ہے. لیکن اس کے باوجود فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر تہمت شاعری باندھتا ہے وہ نامرد ہے، وہ بے انصاف انسان ہے، چونکہ میں شاعر نہیں ہوں. شاعر وہ ہوتا ہے جو خیالات پیش کرتا ہے، تخیلی تصویریں پیش کرتا ہے، خیالی مضمون پیش کرتا ہے. میں نے کہاں تخیل پیش کیا ہے؟ علامہ اقبال کے کسی مضمون میں تخیل نہیں ہے، سب حقیقت پیش کی ہے. امت کی حالت پیش کی ہے، امت کی یہ عقب ماندگی پیش کی ہے، ان کو درست راستہ بتایا ہے، ان کو دین کا راستہ بتایا ہے. وہ یہ تو تخیل نہیں ہے، اس کو کیوں شاعری کیوں کہتے ہو؟ اس کو شاعر یعنی خیال میں، جس چیز جو موضوع اس کو دیں اس کے خیال میں لے جائے گا، اور فرضی اور خیالی شکل بنائے گا اس کی. اگر اس کے تعریف کرنی ہے تو بھی خیال سے، اگر اس کی خلاف تنقید کرنی ہے تو بھی تخیل سے اس کی تصویر بہت پوری بنائے گا. شاعری نثر میں بھی ہو سکتی ہے. مثلا میں یہاں بیٹھ کر کربلا کے بارے میں خیالی باتیں کروں، یہ شاعری ہے. بے شک گفتگو نثر میں کروں، اسی طرح جملہ بندی کرتا جاؤں، یہ سب شاعری ہوگی. بے شک اس میں کافیہ نہ ہو، ردیف نہ ہو، وزن نہ ہو، لیکن یہ ہے شاعری ساری. حقیقت کربلا، روح کربلا سید الشہداء کی زبان سے سنیں. خود امام کیا فرما رہے ہیں کہ میں کیوں نکلا، میں نے کیوں خروج کیا؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. امام خود فرما رہے ہیں انہی خطیبوں ذاکروں کو کہ مجھ سے تو سنو، مجھ سے تو پوچھو میں کیوں نکلا ہوں، میں نے کس لیے یہ قیام کیا. اور اتنے لوگ روک رہے ہیں، اتنے خیرخواہ، اتنے حامی. اب آپ ابن عباس کی باتوں میں ذرا غور کریں گے، ہم تحلیل کریں گے انشاءاللہ، تجزیہ کریں گے ابن عباس کے اس گفتگو کا، بہت اہم ہے. سیاسی اگر اصولوں کے مطابق ابن عباس کی بات کو جانچیں تو ایسا موضوع تجزیہ کیا حالات کا، اور ایسی مشاورت دی جو ایک ہمدرد کے علاوہ، خیرخواہ کے علاوہ، ایک اتنی وفا رکھنے والے کے علاوہ، محبت رکھنے والے کے علاوہ کوئی بھی نہیں دیتا. سید الشہداء سے پوچھا کہ بتائیے، انہوں نے اپنا امیر قتل کر دیا ہے، انہوں نے دار المارا پہ قبضہ کر لیا ہے، انہوں نے بیت المال پہ قبضہ کر لیا ہے، انہوں نے سارے دشمن شہر سے نکال دیے ہیں، اور پھر آپ کو خط لکھا ہے؟ یا یہ سب کچھ نہیں ہوا اور پھر آپ کو بتا رہے ہیں، بلا رہے ہیں؟ بس اس کا مطلب ہے یہ فتنہ ہے، یہ آپ کے لیے کچھ اور منصوبہ رکھتے ہیں. اور آپ دیکھیں گے یہ مضمون ابن عباس کا پڑھیں، اور جو کچھ کیا کوفہ والوں نے وہ ہو بہو ملتا ہے آپس میں. کوفہ والوں نے یہی کیا. بس ایک بات بھی ابن عباس کی غلط ثابت نہیں ہوتی، اور سید الشہداء ابن عباس کی بات کی ذرا برابر پرواہ نہیں کرتے، ایک ذرا برابر. حتیٰ اسے یہ امید تک نہیں دلائی، باقیوں کو کہا کہ تو نے بہت اچھا مشورہ دیا ہے، ابن عباس کو یہ بھی نہیں کہا کہ تو نے بہت اچھی باتیں کی ہیں، ساری درست بات کی ابن عباس نے. اور ہوا بھی وہی جو ابن عباس کہہ رہے ہیں. امام پھر بھی مصر ہیں کہ میں نے کوفہ جانا ہے. عبداللہ ابن زبیر اس طرح سے نہیں ہیں، سید الشہداء کے ساتھ یہ تعلق نہیں ہے. عبداللہ ابن زبیر پسند نہیں کرتے سید الشہداء کو، چونکہ پہلے جنگ جمل میں عبداللہ ابن زبیر اور زبیر دونوں جنگ لڑ چکے ہیں. اس جنگ کے اکسانے والوں میں سے، اس کا ماحول بنانے والوں میں سے ایک یہی تھے. اپنے باپ کو علی کے مقابلے میں لانے والے خود عبداللہ ابن زبیر، بلکہ ایک موقع پر یہی مکہ میں، ظاہراً اسی مکہ میں ہی عبداللہ ابن عباس بھی یزید کے مخالف ہیں، امام حسین بھی یزید کے مخالف ہیں، عبداللہ ابن زبیر بھی یزید کے مخالف ہیں. عبداللہ ابن زبیر نے ایک موقع پر ابن عباس سے کہا کہ 40 سال سے، اس سے لگتا ہے کہ اس وقت ان کی عمر 40 سال تھی ظاہراً، کہ 40 سال سے تمہاری دشمنی میرے دل میں موجود ہے. ابن عباس کو کہا، یعنی بنو ہاشم، کہا کہ 40 سال سے تمہارا کینہ دشمنی دل میں رکھتا ہوں، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی جہاں آپ لوگ ہوتے ہو وہاں ہماری طرف توجہ نہیں ہوتی، اور اس کے باوجود بھی ہم مجبور ہیں آپ کا احترام کرنے پر. 40 سالہ دشمنی، عناد، بغض رکھنے کے بعد بھی مجبور ہوں تمہارا احترام کروں، چونکہ رسول اللہ کے ساتھ تمہاری نسبت ہے، یا لوگوں کے سامنے، لوگوں کو دکھانے کے لیے مجبور ہوں کہ یہ کام کروں میں. خب عزیزان، یہ آئینے ہیں، ان خواص نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے. پھر وہ خواص ہیں جو لا تعلق ہیں، جنہیں کوئی سروکار نہیں ہے. یہ جملہ میں عرض کر رہا ہوں، وضاحت اس کی بعد میں کر دوں گا انشاءاللہ، کہ یہ خواص جو ہمدرد ہیں، جنہوں نے پوری کوشش کی امام حسین علیہ السلام کو روکنے کے لیے، محمد ابن حنفیہ نے اپنی پوری کوشش کی روکیں، جناب عبداللہ ابن جعفر، حضرت زینب علیہ کے شوہر، انہوں نے پوری کوشش کی، بلکہ شاید یہ آخری خواص میں سے آخری شخصیت ہیں کہ مکہ چھوڑنے کے بعد بھی امام کے پیچھے گئے، مکہ سے نکلنے کے بعد بھی امام کے پیچھے گئے، اور راستے میں جا کر کوشش کی کہ امام کو کسی طرح قائل کر کے واپس مکہ لے آئیں. اور اس کوشش میں انہوں نے بڑی زحمت کی، نہ کہ فقط خود گئے اور جا کر باتوں سے امام کو مائل کرنے کی کوشش کی، بلکہ عبداللہ ابن جعفر نے عمر ابن سعید، مکہ کا گورنر تھا، عمر ابن سعید سے باقاعدہ امان نامہ لیا کہ آپ امام حسین کو واپس بلا لو، کوفہ نہ جائیں، اور یہاں پر ہم بیٹھ کر بات چیت کر کے اور معاملے کو بات چیت سے سلجھاتے ہیں، آپ صرف کوفہ سے روک لو. خود گئے عبداللہ ابن جعفر، جا کر امام کو عمر ابن سعید کا گورنر کا خط دیا اور اصرار کیا، شدید اصرار کیا کہ آپ واپس آ جائیں. اب یہ وہ شخصیت ہے جن کی زوجہ امام کے ہمراہ ہیں، جن کے بیٹے امام کے ہمراہ ہیں، جناب زینب اولیا سید الشہداء کے ساتھ جا رہی ہیں، دو فرزند ان کے سید الشہداء کے ساتھ جا رہے ہیں، اور خود یہ اصرار کر رہے ہیں کہ سید الشہداء کو کسی طرح مائل کریں، منصرف کریں. جیسے میں نے کہا کہ ابھی بات جاری ہے، عبداللہ ابن عباس بعد میں امام حسین علیہ السلام کو مشورے دیں گے کہ آپ کوفہ نہ جائیں، یمن چلے جائیں، اور یمن میں یہ خوبیاں ہیں. یمن میں آپ جائیں گے، وہاں غاریں بھی ہیں، وہاں پناہ گاہیں بھی ہیں، وہاں پر بہت سارے لوگ ہیں. چونکہ سرحدی شہر ہے یمن، کوفہ اس وقت سرحدی شہر نہیں تھا امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں، امام علی علیہ السلام کے زمانے میں سرحدی شہر تھا، لیکن بعد میں کوفہ کے بعد آگے فتوحات ہوئیں اور اس وقت کوفہ ایک سرحد کے اندر کا شہر بن گیا. لیکن امام علیہ السلام مسیر کوفہ جانے کے لیے، اور ابن عباس کہہ رہے ہیں یمن چلے جائیں، یمن میں محفوظ ہیں آپ، چونکہ یمن میں بنو امیہ کا عمل دخل کم ہے. یمن کے لوگ شروع سے یمنی، تاریخ میں آج جیسے یمنی کر رہے ہیں جو کچھ، شروع سے ایسے ہیں یمنی. یمنی قوم کے مزاج میں یہ بات شامل ہے. کہا کہ یمنی اتنا اہمیت نہیں دیتے اس سلطنت کو، خلافت کو. آپ یمن میں چلے جائیں، وہاں آپ کے حامی بہت زیادہ بن جائیں گے، آپ کا ساتھ دیں گے، اور شاید جو کچھ آپ چاہتے ہیں وہ یمن میں آپ کا مقصود پورا ہو جائے. پھر بھی امام نے فرمایا میں نے کوفہ جانا ہے. یہ ہمدرد امام کو خطرات سے آگاہ کر رہے ہیں، اور امام مصر ہیں کوفہ جانے کے لیے. خوب ماجرا کیا ہے. اور جو کچھ یہ ہمدرد کہہ رہے ہیں غلط بھی نہیں کہہ رہے. یہاں ایک ظاہر ہر انسان اپنی توفیق کے مطابق بات کرتا ہے. ایک نادان شخصیت جو پڑھے ہوئے بھی نہیں تھے، لیکن پاکستان میں تو علامہ بن جانا بغیر پڑھے ہوئے آسان کام ہے. یہ میں اپنے طلبہ کو یہ قصہ بتایا ہوا ہے، ماجرا شاید مومنین کو بھی سنا ہوگا آپ نے. قم مقدسہ میں جب توفیق تھی وہاں، تو ایک طالب علم پڑھتا تھا ہمارے پاس. ایک دن، شاید ایک سال ہی رہا وہ، ایک دن وہ آیا حرم حضرت معصومہ میں. میں وہاں مصروف زیارت تھا، وہاں شہید مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر کے اوپر فاتحہ پڑھ رہا تھا، وہیں پہ آ گیا اور آ کر کہنے لگا جی میں جا رہا ہوں، اللہ حافظ. تو میں نے کہا کیوں جا رہے ہیں، آپ تو جوان ہیں، ابھی رکو ادھر پڑھو، کیا مجبوری ہے؟ تو کہنے لگا میں پاگل ہوں، ادھر رک کے پڑھوں کم میں، حوضۂ کم میں. میں نے کہا یہ جو آپ ادھر رک کے پڑھ رہے ہیں یہ پاگل ہیں آپ کی نظر میں؟ کہتا ہے میری نظر میں تو پاگل ہی ہیں سارے. پھر اس کے بعد اس نے دلیل دی. دلیل یہ تھی، اس نے کہا کہ میں جس قوم میں جا رہا ہوں اس میں اتنا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک سال کافی ہے جو میں نے قم میں لگایا ہے، قمی بن گیا ہوں، میں واپس جاؤں گا، وہ مجھے علامہ مان لیں گے. اور اس نے مجھے کہا، چیلنج کیا ایک طرح سے، کہا کہ جب آپ پڑھ لکھ کے واپس آئیں گے تو میں آپ سے بڑا علامہ ہوں گا اس وقت. لیکن میں جب واپس آیا تو وہ نظر نہیں آئے. میں نے پوچھا بھی کہیں گمنام میں لگتا ہے کہیں فارن میں چلے گئے ہیں، بڑے علامہ بن گئے. چونکہ جب بڑا علامہ بن جائے تو پھر پاکستان سے باہر چلا جاتا ہے. اس جوان طالب علم کی یہ سوچ تھی کہ اس قوم کے اندر پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں پڑھ لکھ کے کیوں ضائع کروں اپنا وقت. جب پڑھے لکھے بغیر یہ علامہ مانتے ہیں، مجتہد مانتے ہیں، آیت اللہ مانتے ہیں، مفکر مانتے ہیں، جاہلوں کو یہ سب کچھ مانتے ہیں، تو جو ہم نے منوانا ہے وہ اتنے خرچے کے بغیر ہی ہو جاتا ہے، تو ہم اتنی عمر ضائع کر کے وہی منوائیں جو یہ اس کے بغیر ہی ماننے کے لیے تیار ہیں. اگر آپ جائیں کہیں اپنے بیٹے کے رشتے کے لیے کسی کے ہاں، اور وہ بغیر کسی خرچے کے، بغیر آپ سے مطالبہ کیے ہوئے رشتہ دے دیں آپ کو، لیکن آپ مصر ہوں کہ نہیں مجھے لاکھوں روپے خرچ کرنے ہیں اسی رشتے کے اوپر، جب وہ سسرال والے راضی ہیں بھائی نہیں چاہیے ہمیں، تو کیا ضرورت ہے اتنا اصرار کرنے کی؟ اب یہی حال ہے، جب پڑھے بغیر ہی علامہ بن سکتے ہو تو کیا ضرورت ہے پڑھنے کی؟ یہ اس کا تجزیہ تھا. اب اس طرح کے علامے موجود ہیں بہت. انہی طرح کا ایک علامہ ڈاکٹر انہوں نے یہی ماجرا پیش کیا جو میں نے کل بھی ایک موضوع کا اشارہ کیا تھا کہ امام حسن علیہ السلام نے اسی حکومت کے ساتھ صلح کر لی، امام حسین علیہ السلام نے اسی حکومت کے ساتھ جنگ کی۔ خب یہ ماجرا کیا ہے؟ اس نے یہ تبصرہ کیا، نادانی کا اپنی لا علمی، ظاہر اور طرح سے شاید نہیں ہو سکتی تھی اس طرح کر دی، کہا کہ مزاج کا فرق تھا، امام حسین علیہ السلام نرم مزاج، امام حسن نرم مزاج تھے، نرم دل والے انسان تھے، شخصیت تھے، امام حسین ذرا سخت مزاج کے تھے۔ اس نے توہین آمیز جملہ استعمال کیا کہ وہ میں نہیں چاہتا یہاں پر دہراؤں، اس نے توہین آمیز جملہ استعمال کیا کہ مزاج میں یہ خصلت پائی جاتی تھی۔ اب ظاہر ہے یہ نادانی ہے، حماقت ہے، لا علمی ہے اس طرح کی بات کرنا۔ اگر آپ عالم ہو، اگر دعوی علمیت رکھتے ہو، تو یہ تاریخ کا معمہ ہے، اب اس کو حل کرو، اس کو علمی بنیاد پر حل کرو، اس کو دلیل کے ساتھ حل کرو، اس کو تجزیے کے ساتھ حل کرو، جواب دو اس کا کہ ایک ہی حکومت کے خلاف ایک بھائی ایک امام صلح کر لیتے ہیں، اقتدار ان کے حوالے کر دیتے ہیں، اور دوسرے امام آ کر اسی حکومت کے خلاف قیام و خروج کرتے ہیں، اور امام کو اپنے خیرخواہ، اپنے ساتھی، اپنے ہمدرد، اپنے بھائی، اپنے چچیرے سب مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ کوفہ نہ جائیں اور یہ قیام ترک کر دیں، چونکہ خطرات ہیں اس کے اندر بہت، اور پھر بھی امام مصر ہیں کہ یہ میں نے قیام کرنا ہے۔ خوب یہ ایک عالم کے لیے ایک سوال ہے، ملت کے لیے سوال ہے، شیعہ کے لیے سوال ہے کہ کیا جواب ہے اس کا؟ یہ دو سیرتیں کیوں مختلف ظاہراً نظر آتی ہیں؟ اور پھر جو مشاورین ہیں، جو خواص ہیں، ہمدرد، ان کی ہر بات بات میں صحیح نکلتی ہے کہ کوفہ والے واقعاً بے اعتبار، بے وفا اور دھوکہ باز نکلے، اور جو کچھ ابن عباس نے کہا وہ حرف بے حرف ہو بہو درست نکلا، اور امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ مجھے معلوم ہے لیکن پھر بھی میں نے کوفہ جانا ہے۔ اب صدیاں گزر گئی ہیں اور یہ جملے آج ابن عباس نے نہیں فرمائے 2016 میں، یہ جملے ابن عباس، جناب ابن عباس نے 60 ہجری میں بیان فرمائے، 60 ہجری میں، 61 ہجری میں محرم، 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ ہوا، 60 ہجری میں ابن عباس یہ تبصرہ کیا، 60 ہجری میں ملاقات ہوئی، ظاہراً 5 یا 6 ذی الحجہ کو امام علیہ السلام کی ملاقات ہوئی جناب ابن عباس سے، 5-6 ذی الحجہ 60 ہجری، آج 1438 ہجری ہے، یہ محرم 1438 ہجری، 1400 سال اس مکالمے کو گزرے ہیں، اس سوال کو گزرے ہیں، اس معمہ کو گزرے ہیں، یہ حل کرنا چاہیے تھا، اس کا جواب تلاش کرنا چاہیے تھا، اس حقیقت سے، راز سے پردہ اٹھنا چاہیے تھا، کم از کم عزادار حسین، سوگوار حسین کو معلوم ہونا چاہیے تھا۔ یہ خواص خطروں سے آگاہ کر رہے ہیں، جن خطروں سے امام آگاہ ہیں، اور امام مصر ہیں کہ میں نے اقدام کر لیا، فیصلہ کر لیا ہے۔ عزیزان، وہ نقطہ، راز کا سرا یہ ہے، انہیں خطرہ تو نظر آ رہا ہے جو سب کو نظر آتا ہے، عوام کو بھی خطرے محسوس ہو جاتے ہیں، خواص کو بھی خطرات محسوس ہو جاتے ہیں، لیکن آیا فقط خطرات ہیں جن کی طرف انسان نے دھیان دینا ہے، توجہ دینی ہے، اور خطرات سے بچنا ہی انسان کا فریضہ و وظیفہ ہے، یا خطرات کے علاوہ بھی کچھ حقیقتیں ہیں جن کے لیے خطرات مول لیے جاتے ہیں، جن کے لیے خطرات میں کودا جاتا ہے؟ آج پاکستان، ہندوستان کے حالات آپ کے نظر میں ہیں، خوب ہندوستان روز بروز جارحیت کر رہا ہے۔ میں نے بعض اپنی گفتگو میں پہلے عرض کیا ہوا تھا کہ 9/11 کے بعد ایک شیطانی اسٹریٹجی دنیا کے اندر پھیل گئی ہے، معروف ہو گئی ہے، اور بہت حکومتیں، گروہ، پارٹیاں، دھڑے، یہ سارے اس کو ایک نمونے کے طور پر لے کر عمل پیرا ہیں، اور وہ خود زنی یعنی اپنے آپ کو مارو، اپنا نقصان کرو، اپنے اوپر حملہ کرو، اپنے آپ کو چوٹ لگاؤ اور دوسرے کے اوپر ڈال دو، اپنے رقیب کے اوپر ڈال دو، اور پھر اس حملے کا انتقام لینے کے لیے کاروائی کرو. چونکہ کیوں کرو؟ چونکہ آپ کے پاس طاقت ہے، چونکہ آپ بڑے ہو، چونکہ آپ کے پاس اسلحہ ہے. خوب، امریکہ نے یہی کام کیا 9/11 میں، اپنے آپ کو چوٹ ماری، اپنی دو بلڈنگیں گرائی، دو ٹاور گرائے، البتہ وہ خریدے ہوئے کرائے کے دہشت گردوں سے یہ کام کروایا. ان کرائے کے دہشت گردوں سے انہیں اسی ملک میں ٹریننگ دی، انہیں اسی ملک میں جہاز اڑانا سکھایا، انہیں ویزا دیا، انہیں فنڈز دیے، ان کی وہاں تربیت کر کے، اور انہیں اپنے ایئرپورٹوں میں گئے اور ان کے حوالے جہاز کیے، اور پھر انہیں ٹکرا کر پھر فوراً 8 گھنٹے کے اندر اندر کہہ دیا کہ اس کے ذمہ دار فلاں ہیں اور وہ فلاں ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ ملک ہمارے حوالے کرو دہشت گرد، ورنہ ہم چڑھائی کریں گے. اور اس کے بعد چڑھائی کر دی اور افغانستان کو تہس نہس کر دیا. وہ بھی خود زنی کر کے افغانستان پہ قبضہ کر لیا، خود زنی کر کے عراق پہ قبضہ کر لیا، لیبیا کو تباہ کر دیا. یہ ایک اسٹریٹجی بن گئی ہے کہ اپنے آپ کو مار کے دوسرے پہ ڈال دو. وہ بھی بھارت چونکہ تکڑا ملک ہے، قوی ملک ہے، بڑا ملک ہے، اس نے یہی آزمایا کہ پاکستانی خود زنی میں مار کھا جاتے ہیں. ایسا ہی ہوا، امریکہ نے خود زنی کی پاکستان پہ ڈال دیا، تم نے دہشت گردی کروائی ہے. لہذا ان کے وزیر خارجہ نے ہمارے جرنیل کو فون کیا کہ فوراً سب کچھ ہمارے حوالے کر دو. 3 منٹ کی کال میں انہوں نے سب کچھ، ملک پورا ان کے حوالے کر دیا. اس نے بعد میں اپنی کتاب میں لکھا ہے، میں حیران ہوں اس جرنیل سے، اس حاکم سے، کہ اس نے مجھ سے ٹائم نہیں مانگا فون پر. میں نے فون پہ اس سے اتنی ڈیمانڈ کی کہ سارے ملک کے ایئرپورٹ میرے حوالے کر دو، سیکیورٹی سسٹم ہمارے حوالے کر دو، فلاں سرحدیں کھول دو، یہ کام کر دو، اور انہوں نے وہاں فون پہ کر دیا. بس کہا، میں حیران ہوا کہ اس نے ٹائم بھی نہیں مانگا کہ میں مشورہ کر لوں، اپنی کابینہ سے مشورہ کر لوں، اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر لوں، اپنے مشاورین سے مشورہ کر لوں. اس نے فون پر ہی سارا کچھ مان لیا. کولن پاول نے اپنی کتاب کے اندر تعجب کا اظہار کیا، چونکہ پاکستان خود زنی میں مار کھا جاتا ہے. جب کوئی اپنے آپ کو مار کے اس کا ملبہ پاکستان پہ ڈال دے، یہ ڈر جاتے ہیں. وہ بھارت نے بھی دیکھا یہ خود زنی کے ذریعے سے اچھا طریقہ کار ہے کہ اپنے آپ کو مارو اور پھر ان کے اوپر چڑھائی کر دو. اب آپ دیکھیں یہی کام انہوں نے اڑی میں کیا، اپنے آپ کو مارا، ابھی تک ثابت نہیں کر سکے کس نے کیا، اور پاکستان پہ ڈال کے اور پھر جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں. یہ سمجھے کہ شاید یہ مرعوب ہو جائیں، چونکہ ڈر جاتے ہیں، پہلے ڈرے ہیں، 3 منٹ کی کال پہ یہ تسلیم ہو جاتے ہیں، تو ان کے حوصلے بہت بڑے ہوئے تھے. لیکن خوب الحمدللہ ابھی اس دفعہ یہ تیر ان کا خطا چلا گیا، حوصلے سے کام لیا انہوں نے اور اس دفعہ تسلیم نہیں ہوئے. ملک کے اندر بھی یہ خود زنی ہوتی ہے، خود زنی کر کے پھر جو چیز چاہتے ہو وہ انجام دے دو آپ. ان ملکی حالات میں خطرات ہیں، اگر خدا نخواستہ جنگ ہو جائے، خطرہ ہے یا نہیں؟ خطرہ ہے نا، ہر پاکستانی کے لیے خطرہ ہے، افواج کے لیے خطرہ ہے، رینجرز کے لیے خطرہ ہے، پولیس کے لیے خطرہ ہے، حکومت کے لیے خطرہ ہے، عوام کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے. اگر پاکستان پہ حملہ ہو جاتا ہے تو خطرات ہیں. اب یہاں پر ایسے خواص، پاکستان کے محب، پاکستان کو دل و جان سے چاہنے والے آئیں اور بار بار بیٹھ کر، میڈیا پہ بیٹھ کر، ٹی وی پہ بیٹھ کر، ممبروں پہ بیٹھ کر، خطرے میں ہے، خطرے میں ہے، خطرے میں ہے، روزانہ جلسے کریں پارلیمنٹ بیٹھ کر، پاکستان خطرے میں ہے، خطرے میں ہے. وہ خطرے میں پھر کیا کریں؟ اگر خطرے میں ہے تو کیا کریں؟ وہ خطرے میں ہے تو پھر کشمیر کی طرف مت جاؤ، خطرے میں ہے تو بارڈر کی طرف مت جاؤ، چونکہ خطرہ ہے. بندہ خدا، اگر یہ خطرہ ہے اور خطرے سے تو گھر بیٹھ گیا تو تیرا ملک بھی قبضے میں چلا جائے گا، تیری سرزمین پہ قبضہ ہو جائے گا. ان خطروں میں کودنا ہوتا ہے، ان خطروں کو خریدنا ہوتا ہے، ان خطرات کو مول لینا ہوتا ہے، پھر جا کے حیثیت بچتی ہے. جب کچھ بچانا ہو اس کو بچانے کے لیے جو خطرے میں جو کچھ ہوتا ہے اسے قربان کرنا پڑتا ہے. اب اپنے تئیں تو سیاسی اصولوں کی بنا پر جناب ابن عباس کی گفتگو بہت عالی ہے. میں اشارہ کروں گا اس گفتگو کے نکات قوت کیا ہیں اور سیکھیں ہم ان سے اس گفتگو سے. لیکن اس کے باوجود امام کان نہیں در رہے ان باتوں کے اوپر, اس وجہ سے کہ یہ خواص تو ہیں, یہ خواص بہت عقل رکھتے ہیں, بڑے سمجھدار ہیں, اتنے سمجھدار ہیں کہ خطرے کے وقت اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اور خطرے میں جان بچانے کے مشورے و تدبیریں دے سکتے ہیں. لیکن یہ خواص خواصیت میں, شعور میں اس منزل پہ نہیں پہنچے کہ جب دین کے لیے, امت کے لیے, اسلام کے لیے خطرات آ جائیں, منڈلانا شروع ہو جائیں, ان خطرات میں دین کو کیسے بچایا جاتا ہے, اسلام کو کیسے بچایا جاتا ہے. امام نے انہیں اور موضوع بتایا, انہوں نے امام کو جواباً اور موضوع بتایا. وہ ویسے روزمرہ پیش آتا ہے, آج بھی ایسے ہوتا ہے. آپ اگر دین کو بچانے کے لیے نکلتے ہیں تو آپ کو خطرات ہیں, فراون خطرات لاحق ہیں. ایسے میں سمجھدار آ جائیں گے تجزیہ کرنے والے, جی ہم آپ کو آگاہ کرتے ہیں کہ اس راہ میں کتنے خطرات ہیں. وہ بعض اسی وقت اپنی بوری کٹ لپیٹتے ہیں اور خطرات ہیں اٹھ کے چلے جاتے ہیں. خوب یہ آج امام حسین کو روتے ہیں, خیرخواہ تو ہیں, محبت تو ہے امام حسین سے, لیکن جو یہ رویہ رکھتے ہیں, یہ سوچ رکھتے ہیں, خطرات سے کتراتے ہیں, خطرات سے کنارہ کش ہوتے ہیں, یہ امام حسین کا ساتھ نہیں دے سکتے. اگر یقیناً اس وقت ہوتے, چونکہ یہ بڑے سمجھدار ہیں, انہیں دور کے خطرے بھی محسوس ہو جاتے ہیں اور دور کے خطروں کو قبل از وقت بھانپ لیتے ہیں اور پھر ان خطرات سے بچنے کے لیے تدبیر بھی اختیار کر لیتے ہیں, لیکن حسین کے ساتھ نہیں جا سکتے. یہ حصہ کاروان حسین نہیں ہے. حسین کے ساتھ کون ہو سکتے ہیں؟ سید الشہداء کے ساتھ وہ ہوتے ہیں جنہیں سید الشہداء نہ صرف خطرہ, احتمال خطرے کا بتاتے ہیں, بلکہ سید الشہداء شب عاشور جن کو بٹھا کر خطرے کا احتمال نہیں بلکہ موت کا یقین دلاتے ہیں کہ کل سارے مارے جاؤ گے. ہر ایک کو موت کی جگہ بھی بتاتے ہیں, مقتل بھی بتاتے ہیں کہ یہاں یہاں مارے جاؤ گے. پھر اس کے بعد چراغ بجھا دیتے ہیں کہ آپ چاہو تو جا سکتے ہو, اور جب دوبارہ چراغ جلتا ہے, جن کو کل کے خطر کا یقین ہو گیا اور کل اپنی موت کا وہ زمین کا نقطہ جانچ لیا کہ میں یہاں گروں گا, اور چراغ بھی بجھا ہوا ہے اور حجت بھی سر سے اٹھا لی گئی ہے, بیعت بھی اٹھا لی گئی ہے, یہاں سے اگر یہ خطرے سے بچنے کے لیے آیا ہوتا تو نکل جاتا, لیکن یہ خطرے سے جان بچانے نہیں آیا, یہ خطرے میں جان ڈالنے آیا ہے تاکہ کوئی قیمتی تر چیز کو بچا لے. انہی میں سے سید الشہداء علیہ السلام کے یہ باوفا ساتھی جناب مسلم ابن عقیل ہیں. سید الشہداء نے انہیں سخت مارکے میں, بہت سخت مارکے میں, کوفہ میں تنہا بھیجا. سید الشہداء کربلا گئے, کربلا میں امام کے ساتھ تھے, اہل بیت ساتھ تھے, جوان ساتھ تھے, 72 تن ساتھ تھے, بیویاں ساتھ تھیں, لیکن کوفہ میں جناب مسلم ابن عقیل اکیلے گئے. دو رہنما جو راستہ دکھائیں, وہ راستے میں ہی وفات پا گئے. سختی پیاس راستے کی برداشت نہیں کر سکے, تنہا کوفہ میں پہنچے انہی خواص کے پاس, اور انہی خواص نے وہی سب کچھ کر دکھایا جو مدینہ کے خواص اور مکہ کے خواص نشاندہی کر رہے تھے. بہت عجیب بات ہے کہ کوفہ میں مغرب کی نماز حضرت مسلم نے پڑھائی. حضرت مسلم نے ظاہراً ظہر کے بعد یا ظہر کے وقت قیام کیا, تقریباً ظہر کا ہنگام تھا جب قیام کیا, اور زہر کے حانی بن عروہ کو چھڑانے کے لیے عبید اللہ نے حانی بن عروہ کو ایک بہانے سے دارالعمارہ میں بلا کر شدید زد و کوب کیا، زخمی کیا، اور پھر حانی کا قبیلہ اٹھا آزاد کرانے کے لیے، انہوں نے حضرت مسلم نے اعلان جہاد کیا، اور پھر خواص سلیمان ابن سرد سب سے بڑا لیڈر کوفہ کا جو تحریک چلانے والا تھا، امام کو بلانے والوں کی تحریک جس نے چلائی، حضرت مسلم کی مخالفت کی، کہا کہ آپ قیام کا حکم نہ دیں. حضرت مسلم نے فرمایا کہ حانی کی جان خطرے میں ہے، ہم نے موضوع پنہان رکھا لیکن اب عبید اللہ کے آنے کے بعد صورتحال کچھ اور ہو گئی ہے، اس وقت ہم فوراً سید الشہداء سے فوری رابطہ نہیں کر سکتے، چند دن لگ جائیں گے، اس وقت ہمیں فوری اقدام کرنا ہے. سلیمان ابن سرد نے وہاں پر اپنی دین شناسی بتائی، دینداری بتائی، فوراً فتویٰ دیا، نمائندہ امام کو فتویٰ دیا، سفیر امام کے سامنے اس شخص نے، اس لیڈر نے اپنی بصیرت کا اظہار کیا، کہا کہ امام معصوم کے حکم کے بغیر جہاد نہیں ہو سکتا، اور اپنے ساتھیوں کو کہا کہ اٹھو نکلیں. یہی جو خط لکھنے والا تھا سلیمان ابن سرد، جس کے گھر میں میٹنگیں ہوئیں، جس نے تحریک چلائی کوفہ کے اندر، یہ مختار سے بڑے سطح کا لیڈر تھا یہ شیعوں کا. خوب اس نے یہ میٹنگ بلائی اور تحریک چلا کے خط لکھے جس پر امام نے نمائندہ بھیجا. جب نمائندہ بھیجا اس کے سامنے آ کر بہت کچھ دعوے کیے، بہت کچھ ڈھینگے ماری، لیکن جب اسی نمائندے نے کہا کہ حانی کی جان خطرے میں ہے اور ہمیں فوراً اب دارالعمارہ کو محاصرہ کر کے حانی کو نجات دیں اور عبید اللہ کو سزا دیں، اس کو قتل کریں اور پھر امام بھی پہنچائیں گے، اس منصوبے کو سلیمان ابن سرد نے نقصان پہنچایا، ناکام بنایا، اپنے بہت بڑی تعداد قبیلے کے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ بڑا ایسا 18,000 لشکر نے مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کی ہوئی تھی، جن میں سے ظاہراً 12,000 کے قریب سلیمان الگ کر گیا، حضرت مسلم سے جدا کر دیے. حضرت مسلم باقی ماندہ افراد کے ساتھ گئے دارالعمارہ میں جا کر محاصرہ کیا، اور پھر ایک خواص نے اپنا کردار ادا کیا، شرح قاضی. جب انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ حانی زخمی ہے اور حانی کی جان خطرے میں ہے، شرح قاضی آیا باہر دارالعمارہ کے چھت پر، اور بالکون میں آ کر اس نے عوام کو خطاب کیا عبید اللہ کے اکسانے پر کہ حانی میرے ساتھ ہے، حانی ٹھیک ٹھاک ہے، حانی کو کچھ بھی نہیں ہے، آپ لوگ گھروں کو چلے جاؤ، یہاں پر آپ کا رکنا صحیح نہیں ہے، اور حانی خیر خیریت سے شام کو گھر واپس آ جائیں گے. اس قاضی شرح نے یہ خیانت کی، اور اس وقت حانی شکنجوں میں تھے، زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، اور حانی کے دانت توڑ دیے گئے تھے، حانی کا پیشانی زخمی تھی، اور حانی حالت احتضار میں تقریباً تھے، اور اس نے آنکھوں سے دیکھا حانی کا یہ حال. جو عبید اللہ نے حانی کا حال کیا، لیکن یہ خواص، یہ قاضی شرعی، یہ درباری، یہ کرائے کا عالم، یہ سرکاری، اس نے جھوٹ بولا حانی کے قبیلے سے. اور پھر عبید اللہ نے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ مسلم کی فوج میں، مسلم کی سپاہ میں کون کون ہیں، چونکہ وہ جانتے تھے سارے کوفہ کے تھے. فوراً لسٹ بنا کے دے دی گئی کہ یہ یہ مسلم کی فوج میں ہیں، بعض نے 4,000، بعض نے زیادہ لکھی ہے تعداد، چونکہ سلیمان کے افراد پہلے ہی الگ ہو گئے تھے، باقی ماندہ قبائل اور ساتھی ان کے ساتھ تھے، بعضوں نے 4,000، بعضوں نے اس سے زیادہ 10-12,000 لکھی ہے. اتنے افراد جناب مسلم کے ساتھ تھے جنہوں نے دارالعمارہ کا محاصرہ کیا. جب شرح آیا اس نے آ کر یہ جھوٹ بولا، حانی کا قبیلہ وہیں تلواریں نیام میں ڈال لی انہوں نے کہ اب جنگ کی ضرورت نہیں ہے، حانی خیریت سے ہیں. جناب مسلم نے کہا کہ یہ جھوٹ ہے، ہم حانی کو دیکھیں، سامنے لاؤ. وہاں بھی جھوٹ بولا کہ حانی سامنے نہیں آ سکتے، بعد میں آزاد ہونے والے ہیں. عبیداللہ نے لسٹ بنوائی کہ کون کون ہیں مسلم کی سپاہ میں، وہ مردوں کی فہرست بتا دی گئی کہ یہ یہ خاندان، یہ یہ قبیلے ہیں اور یہ لوگ ہیں. عبیداللہ نے فوراً انہی کے گھروں میں پیغام بھیجے، عورتیں بھیجیں اور مرد اپنے درباری، کہ ان سب کی عورتوں کو اکٹھا کرو، جتنے مسلم کے ساتھ ہیں ان کی خواتین کو اکٹھا کرو. کچھ خواتین عبیداللہ کے پاس آئیں، کچھ خواتین گھروں میں تھیں اور عبیداللہ کے کارندے ان گھروں میں پہنچ گئے. اور عبیداللہ نے انہیں یہ بتایا تھا کہ ان عورتوں کو جا کر یہ کہہ دو کہ میں تمہیں وقت دیتا ہوں، عصر سے پہلے اپنے اپنے مرد کا ہاتھ پکڑ کے، اگر چاہتی ہو مرد تمہارے زندہ رہیں، اپنے اپنے مردوں کا ہاتھ پکڑ کے دارالعمارہ کے سامنے سے میدان سے گھروں میں لے جاؤ، اگر چاہتی ہو یہ زندہ رہیں. اور عصر کے بعد اگر کوئی مرد یہاں کھڑا ہوا مجھے نظر آیا، میں اس کو وہیں پر اس کے گھر لے جاؤں گا اور اس کی عورت کے سامنے اس مرد کا سر کاٹوں گا، اسے سلیب پہ لٹکاؤں گا اور اس عورت کی زندہ کھال اتار دوں گا، اس عورت کو بالوں کے بل لٹکا دوں گا. اب یہ پیغام لے کر عبیداللہ کے سرکاری کارندے یہ انہی مردوں کے گھروں میں گئے جو کوفہ میں حضرت مسلم کی فوج بن کے آئے تھے. اور خواتین آ گئیں، لشکر مسلم کا لشکر اور ان کی عورتیں عبیداللہ کا لشکر بن کر آئیں. ہر ایک نے آ کر اپنے مرد کا ہاتھ پکڑا، اپنے مرد کو لباس کھینچا اور مردوں کو نفرین کی قسمیں کھائیں. بعض خنجر ساتھ لے کر آئی تھیں کہ مرد کو کہا کہ اگر تو میرے ساتھ نہیں آتا میں یہیں اپنے آپ کو ذبح کر دوں گی. اور ان میں سے چند عورتوں نے حضرت مسلم کو نفرین کی، لان کی حضرت مسلم کو، نعوذ باللہ. حضرت مسلم کا یہ قیام قاضی شرعی اور ان نادان عورتوں نے ناکام بنا دیا. حضرت مسلم کو چھوڑ کر مردوں کو لے گئیں یہ عورتیں گھروں میں جا کر اپنے بیٹوں کو، کسی نے بیٹا پکڑا، کسی نے بھائی پکڑا، کسی نے شوہر پکڑا، کسی نے باپ کا ہاتھ تھاما اور سب کو کھینچ کے لے گئیں. اب چند ایک، ظاہر 2000 کے قریب حضرت مسلم کے ساتھ رہ گئے. ان کو لے کر حضرت مسلم آئے مسجد کوفہ اور آ کر مغرب کی نماز قائم کی. مغرب کی نماز قائم کر کے سلام پڑھ کے جب باہر نکلے تو ایک بھی نہیں تھا، بالکل تنہا. مغرب کی نماز اسی مسجد میں حضرت مسلم نے قائم کی اور ساری مسجد خالی ہو گئی، اور عشاء کی نماز اسی دن کے اسی وقت کے عشاء کی نماز عبیداللہ نے پڑھی وہاں جا کر، عبیداللہ ابن زیاد نے. اور اس نے اپنی سپاہ بھیجی، یہی کوفی انہی کو دوڑایا، تمام مرد دوست و دشمن سب کو مسجد میں اکٹھا کرو عشاء کی نماز کے لیے. اتنا جمع غفیر آیا، عبیداللہ ابن زیاد نے عشاء کی نماز پڑھائی. توجہ فرمائیں، عبرت کوفہ یہ ہے کہ مغرب مسلم نے پڑھائی، نمائندہ امام حسین نے پڑھائی، اور عشاء اسی مسجد میں اسی طبقے کو عبیداللہ نے پڑھائی. اور اس کے بعد اس نے خطبہ دیا. وہ خطبہ دیکھنے کا ہے، سننے کا ہے. کوفیوں کی سانسیں رک گئیں وہ خطبہ سن کر. پھر اس کے بعد اب کوفہ عبیداللہ کی گرفت میں ہے. عورتوں نے مردوں کو جا کے گھروں میں بٹھا کے تالے لگا دیے، بند کر دیے. اور جناب مسلم جب گئے تنہا کوفہ کی گلیوں میں جا کر اس عالم میں، نا امیدی کے عالم میں، ایک گھر کے سامنے جا کر بیٹھ گئے تاریکی میں. توعہ نامی خاتون کا گھر تھا. وہ منتظر تھی چونکہ کوفہ کے انہی حالات کے اندر اس کا بیٹا یا داماد باہر گیا ہوا تھا، اس کی انتظار میں بار بار در کھولتی تھی، دیکھتی تھی، کیونکہ کوفہ میں بلوا تھا، شورش تھی، پریشان تھی، نگران تھی. ایک دفعہ جو اس نے در کھولا تو حضرت مسلم کو بیٹھے ہوئے دیکھا. آپ توجہ کریں کہ اس محلے میں، جس محلے میں حضرت مسلم اس خاتون کے گھر کے باہر تشریف فرما ہیں، اسی گھر کے اندر یہ سارے مرد بیٹھے ہیں، اسی محلے میں، یہ انہی کا محلہ تھا. لیکن سب در بند ہیں. اس خاتون نے دیکھا ایک جوان تاریکی میں ناشناس نامعلوم بیٹھا ہے، تقاضا کیا کہ آپ یہاں سے اٹھ کے چلے جائیں، کوفہ کے حالات درست نہیں ہیں اور میرے گھر کے سامنے میں تنہا عورت ہوں، آپ یہ مکان ترک کر دیں. ایک دفعہ کہا، دو دفعہ کہا، تیسری دفعہ جب اس عورت نے تقاضا کیا، حضرت مسلم نے سر اٹھایا اور اس عورت سے پانی کا تقاضا کیا کہ مجھے پیاس لگی ہے، پانی پلا دو. اندر گئی، جا کر کاسا آب کا لے کر آئی، حضرت مسلم کو دیا، حضرت نے پانی پیا. پی کر حمد و شکر خدا بجا لائی اور پھر اس عورت نے کہا کہ اب پانی بھی پی لیا ہے، اب یہاں سے چلے جائیے. اس وقت حضرت مسلم نے پوچھا، یہ تو کہتی ہو چلے جاؤ لیکن یہ نہیں بتاتی کہاں جاؤں. یہ سن کر کہنے لگی، لگتا ہے کوفہ کے رہنے والے نہیں ہو، مہمان ہو، مسافر ہو. فرمایا، ہاں میں اس شہر کا رہنے والا نہیں، اس شہر میں مسافر ہوں. کہاں سے آئے ہو؟ فرمایا، مدینہ سے آیا ہوں. کون ہو؟ بتا دیا، میں مسلم ابن عقیل ہوں، سفیر امام حسین ہوں. بے وفاؤں کے شہر میں تنہا، اجنبی و غریب. یہ سن کر اس نے در کھولا، جناب مسلم کو اپنے گھر کے اندر لے گئی، تواضع کی، احترام کیا، آرام کے لیے بستر لگا کے دیا. یہاں مختلف طرح سے یہ روایت بیان کی جاتی ہے. ایک کے مطابق کہ حضرت مسلم نے خواب دیکھا اور اس خواب میں یہ منظر دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت کے ساتھ حضرت مسلم کے لیے کاسہ آب لیے ہوئے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ مسلم بیٹا، اب آ جاؤ، اب دیر نہ کرو. یہ خواب کا منظر دیکھ کر جناب مسلم خواب سے اٹھ بیٹھے. جب خواب سے اٹھ کے بیٹھے، اس عورت کے بیٹے نے دیکھا کہ اس کمرے میں کوئی موجود ہے، کمرہ کھولنا چاہا، اس عورت نے روکا، لیکن کھول کر اس نے جب چراغ جلایا تو پہچان گیا، چونکہ انہی میں سے تھا جو پہلے بیعت کر چکا تھا، پہچان لیا. فوراً گیا، دوڑتا ہوا عبیداللہ کو خبر دی، جس کو ڈھونڈنے کے لیے سارے شہر کو کروک کیا ہوا ہے، وہ ہمارے گھر میں ہیں. عبیداللہ نے دستہ بھیجا سپاہ کا حضرت مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے. لوگ آئے در پر اور آ کر آواز دی، توعہ کو آواز دی کہ مسلم کو ہمارے حوالے کر دو. تو انی کہہ دیا، یہ میرے مہمان ہیں، میں مہمان تمہارے حوالے نہیں کر سکتی. دھمکی دی کہ اگر مسلم کو ہمارے سپرد نہ کیا، ہم گھر کو آگ لگا دیں گے. یہ جملہ سننا تھا، حضرت مسلم نے توعہ کو دروازے سے ہٹایا اور باہر آ گئے اور توعہ سے فرمانے لگے، اے بی بی، یہ قوم اتنی ظالم ہے، جب آگ لگانے کا کہتے ہیں تو لگا دیتے ہیں، تو ایک عام خاتون ہے، انہوں نے نبی زادی کا گھر جلا دیا ہے، ابھی بھی ہم نے مدینے میں جلتا ہوا در دیکھا ہے، ہم نے مدینے میں ان کا عمل دیکھا ہے، تو راستے سے ہٹ جا۔ جناب مسلم شمشیر نکالی اور دفاع شروع کیا، جتنی کوشش کی انہوں نے حضرت مسلم کو گرفتار کرنے کی نہیں کر سکے۔ اب توجہ کریں، جس محلے میں یہ کام ہو رہا ہے، یہ سارا محلہ انہی لوگوں کا تھا جو مغرب سے پہلے ساتھ تھے، اب گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور سفیر امام تنہا اسی محلے کے اندر دفاع کر رہا ہے، بڑھ بڑھ کے حملے کرتے ہیں، لیکن اس شیر خدا کے سامنے ٹکتے نہیں ہیں، جرت نہیں ہوتی۔ آخرکار ہیلے سے، مکر سے کام لیا اور کہا کہ ہم عبیداللہ سے امان نامہ دلا دیتے ہیں۔ دستے کے سرغنے نے کہا ہم امان نامہ دلا دیں گے۔ اس امان نامے کے وعدے پر جناب مسلم نے جنگ چھوڑی، شمشیر ان کے حوالے کی، اسیر کیا انہوں نے جناب مسلم کو اور دارالعمارہ لے گئے۔ دارالعمارہ میں عبیداللہ لعین نے جتنی خباثت اس شخص کے اندر بھری ہوئی تھی سب کا اظہار کیا۔ اس نے ناروا جملے کہے، جناب مسلم رسیوں میں قید ہیں، بندھے ہوئے ہیں، زخمی حالت میں ہیں، پانی کا تقاضا کیا، اس لعین نے کاسہ آب منگوایا، جناب مسلم سے قریب کر کے، بعض روایات میں ہے کہ حضرت مسلم کو دیا، لیکن حضرت مسلم چونکہ اس نے ناروا باتیں کی تھیں، ناروا باتوں کا جواب دیا، فوش دی اس نے، حضرت مسلم نے جواب دیا اس کو، اس نے شمشیر سے یا پاؤں سے حضرت مسلم کے دانت شہید کر دیے، توڑ دیے۔ حضرت مسلم کے منہ میں خون آ رہا تھا، جب پانی مانگا، لا کر پانی دیا، حضرت مسلم نے ایک گھونٹ لینا چاہا لیکن اس میں خون شامل ہو گیا اور وہ پانی گرا دیا، وہ پیا نہیں۔ دوبارہ پانی منگوایا، پھر پانی کو منہ لگایا، اس کے اندر پھر خون چلا گیا، حضرت مسلم نے پانی چھوڑ دیا۔ عبیداللہ نے پھر توہین آمیز گفتگو کی اور اس پر حضرت مسلم نے جب جواب دیا زخمی حالت میں، اس لعین نے آخری قدم اٹھانے کا حکم دیا کہ لے جاؤ دارالعمارہ کے چھت پر جا کر سر قلم کر دو۔ جناب مسلم نے تقاضا کیا کہ شہادت سے پہلے اگر ہو سکے تو میری دو باتیں سن لو، کوئی امانت دار امین شخص اگر یہاں پر ہے، میں اسے دو وصیتیں کرنا چاہتا ہوں۔ عمر سعد آگے بڑھا کہ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں مجھے بتائیں۔ حضرت مسلم نے فرمایا کہ میں کوفہ میں آیا، میں نے کچھ قرض لیا تھا، میرے ذمہ ہے، اب وقت شہادت آ گیا ہے، میں مقروض اس دنیا سے جانا نہیں چاہتا، میری زرہ اور شمشیر بیچ کر میرا قرض ادا کر دینا، اور دوسری وصیت یہ ہے کہ میں نے ان بے وفاؤں کے مکر میں، ان بے وفاؤں کے کہنے پر میں نے اپنے مولا کو خط لکھ بھیجا کہ مولا کوفہ والوں نے بیعت کر لی ہے، آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، اور میرا خط امام کو مل گیا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ امام کوفہ کی جانب روانہ ہو گئے ہیں، اب جلدی جا کر مولا حسین کو کہہ دو کہ مولا کوفہ نہیں آنا، اور ساتھ کہہ دیا عمر سعد یہ خط ضرور پہنچانا، اس لیے کہ حسین تنہا نہیں آ رہے بلکہ مولا کے ساتھ زہرا کی بیٹیاں بھی آ رہی ہیں، کوفہ والے بے وفا ہیں، اس لعین نے یہ خط نہیں پہنچایا اور حضرت مسلم کو لے گئے دار المارا کی چھت پر لے جا کر۔ وہ لعین جس نے یہ جنایت کی، عبیداللہ نے پوچھا تھا کہ مسلم کے ساتھ جنگ کرنے والے دستے میں کون کون شامل تھا، ان میں جو سب سے صفاق انسان تھا آگے بڑھا اور کہا، عبیداللہ نے کہا کہ مسلم سے کسی نے چوٹ کھائی ہے؟ یہ لعین آگے بڑھا کہا کہ ہاں، اسی نبرد میں مسلم نے مجھ پر کئی وار کیے ہیں اور میرا جسم زخمی ہے مسلم کی چوٹوں سے، اسی کے حوالے کیا، کہا تو ہی لے جا کر مسلم کا سر جدا کر۔ یہ لعین چھت پہ لے جا کر حضرت مسلم کو لے جا کر وہاں حضرت مسلم نے شہادت پڑھی، اور پھر اس کے بعد اس لعین نے سر قلم کیا، سر اقدس سے حضرت مسلم زمین پہ آ گرا۔ یہ خبر سید الشہداء کو نہیں ملی، سید الشہداء کوفہ کی جانب آ رہے ہیں۔ جب کوفہ کے دوراہے پہ پہنچے، ایک شخص کوفہ کی جانب سے جا رہا تھا، اسے روک کر پوچھا، کوفہ سے آنے والے کوفہ کے بارے میں کچھ خبر رکھتا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ آپ نے اس شخص سے پوچھا ہے جسے سب سے زیادہ کوفہ کی خبر ہے۔ کہا کیا ہے؟ اس نے بتایا، مولا آپ کے سفیر کو شہید کر دیا گیا ہے، مسلم کو قتل کر دیا گیا ہے، ان کا سر نیزے کے اوپر اویزاں کر دیا گیا ہے، حضرت مسلم کی لاش کی بے حرمتی کی گئی ہے، گھوڑے کے پیچھے لاش باندھ کر گلیوں میں گھمائی گئی ہے اور بے حرمتی کر کر در کوفہ پہ لٹکا دی گئی ہے عبرت کے لیے، اور مولا کوفہ والے اب آپ کے ورود کے منتظر ہیں، کوفہ کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں، اور کوفہ والے دل تو آپ کے ساتھ رکھتے ہیں لیکن تلواریں آپ کے خلاف ہیں۔ جب حضرت حسین علیہ السلام نے جناب مسلم کی شہادت کی خبر سنی تو فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کاروان کو وہیں پہ روک دیا۔ کاروان روک کر فرمایا کہ مسلم کی اولاد کو حاضر کیا جائے، جناب مسلم کی دو چھوٹی چھوٹی بیٹیاں حاضر کر کے امام نے اپنے خیمے میں بٹھا کر ایک زانو پر ایک بچی کو بٹھایا، دوسرے زانو پر دوسری بچی کو بٹھایا اور ان کے سروں پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا، تو بچیوں نے امام کے چہرے کی طرف نگاہ کی اور پوچھنے لگی، مولا یہ آج عجیب طریقے سے ہاتھ پھیر رہے ہیں، کیا ہم یتیم ہو گئے ہیں؟ کیا ہمارے بابا دنیا میں نہیں رہے؟ سید الشہداء نے روتے ہوئے فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ لعنۃ اللہ علی الظالمین۔ فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم بحق اسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، یا اللہ 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 یا اللہ۔ خدا بندہ بحق اسماء حسنا خود، خدا بندہ بحق رسول اللہ، بحق آل رسول اللہ، خدا بندہ بحق سید الشہداء، بحق شہداء کربلا، بحق اصحاب سید الشہداء، پروردگارہ ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اس اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو مریضیں علیل ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما، جو ملتمس دعا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو بارہ وردہ فرما، جو کسی مصیبت و مشکل میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما، امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امت اسلامیہ کو فتنوں سے رہائی عطا فرما، ان فتنہ گروں کو فتنوں سمیت نیست و نابود فرما، فتنہ تکفیریت و داعش کو نیست و نابود فرما، اس کے بانیوں اور حامیوں کو رسوا فرما، پروردگارہ حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، ملت پاکستان کے اندر اتحاد و اتفاق فرما۔ خداوند بحق محمد و آل محمد، اس ملک کے اندر جو بھی خیانت کر رہا ہے اسے رسوا فرما، دہشت گردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد اور نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں سرپرستوں کو رسوا فرما۔ پیروان امیر المومنین جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص حجاز میں، یمن میں، شام میں، لبنان میں، عراق میں، نائجیریا میں، بحرین میں، و بالاخص پاکستان میں، کشمیر میں، پروردگارہ سب کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما۔ اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات، حاضرین مجلس کے لیے، بانیان جامعہ کے لیے جنہوں نے یہاں خدمات انجام دی ہیں، ان سب کے لیے، ان کے مرحومین کے لیے، شہداء کے لیے، و بالخاص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔